أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم دوسرے پارے کا آغاز کریں گے. پہلے ابتدائی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. آپ لوگوں نے نعتوں کی تلاوت پہ غور کیا. تھوڑا سا ہم پچھلے پارے کے ساتھ اس پارے کو ملا کر شروع کریں گے. پارے کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کا قصہ تھا، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا اور چننے کے بعد اپنا گھر کا کام لیا. نہ صرف یہ ہے کہ گھر بنوایا بلکہ گھر کو صاف رکھنے کا حکم بھی دیا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی سے دین کا کام کروانا ہے تو صرف اس کو نہیں چننا، اس کے گھر والوں کو بھی چننا ہے. بہت ہی خوبصورت ربط دیکھیں گے آپ، جو شاید کبھی آپ نے غور کیا ہو آج سے پہلے، اور اگر ہم یہ تھیم نہ چوز کرتے تو میں بھی غور نہ کرتی. پچھلے پارے یعنی پارہ نمبر ایک کے آخر میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل کا ذکر تھا، اور اس دوسرے پارے کے آغاز میں ہی حضرت حاجرہ، جن کو بعض جگہوں پہ حضرت حاجر بھی کہا گیا، ان کا اور اسماعیل کا ذکر ہے. ان دونوں کو جوڑ دیجئے تو ایک خاندان بنتا ہے. ابراہیم علیہ السلام باپ ہیں، حاجرہ علیہ السلام والدہ ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام بیٹے ہیں. اللہ نے ان کو ابھی تک اتنے ہی بچے دیے تو ایک پورا گھرانہ بن کر اللہ کے دین کی خدمت کرتا دیکھتا ہے. پچھلے پارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنانے کے لیے اپنے بیٹے کو ساتھ لگایا. جوان بیٹے کو باپ نے ساتھ لگایا، دعائیں مانگی، اللہ کا گھر تعمیر ہوا. اور اس گھر کی تعمیر کے دوران انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کر دی کہ اے اللہ، اب یہاں وہ نبی بھیج، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، وہ رسول بھیج کے جس کے لیے یہ سب کچھ تیار کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 4,000 سال کے بعد اس دعا کے مانگنے کے اس دنیا میں تشریف لائے. یہاں ہم دیکھیں گے کہ اس دوسرے پارے کے آغاز میں ہی کچھ باتیں قبلے کی تبدیلی سے متعلق ہیں. تھوڑا سا سمجھ لیجئے، گو کہ آپ نے پہلے بہت بار بھی سمجھا ہوگا، لیکن کوئی بری بات نہیں سمجھنے میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ایک بہت اعلیٰ مقام دیا. آپ سے پہلے یہ مقام بنی اسرائیل کو دیا گیا. سورت بقرہ تقریباً 250 سپاروں پہ مبنی ہے. پہلا پورا پارا جو ہم پڑھ چکے اللہ کی توفیق سے، اس میں خاص طور پہ 10 رکوع، اور عام طور پہ دیکھا جائے تو پوری ہی سورت ماضی کے مسلمان یعنی بنی اسرائیل، جن کو آج کے دور میں ہم یہود کہتے ہیں، ان سے متعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی تاریخ کے مختلف ادوار ہمارے سامنے رکھے، اور اس کے بعد آخر میں ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا تذکرہ تھا. پارہ شروع ہوا تھا الحمدللہ کے جذبے سے. ایک خوبصورت احساس دیا گیا کہ اگر تمہاری زندگی میں اللہ کی ذات آ گئی اور تم نے اپنا تعلق باللہ مضبوط کر لیا، اور ایاک نعبد ویاک نستعین تمہارا شعار نہیں، تمہارے دل کی پکار بن گیا، اور جب تم نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، اس کتاب کو دل کے سارے شکوک و شبہات سے پاک کرتے ہوئے اس کتاب کو پکڑا، تو گویا کہ تمہاری یہ دعا تو قبول ہو گئی کہ اہدنا الصراط المستقیم. لیکن تم نے اس کتاب کو تھامنے کے بعد کرنا کیا ہے؟ یہ اس وقت میرے آپ کے بہت غور سے سننے کی بات ہے. مجھے ایسا بالکل نہیں لگ رہا کہ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد دشمن بھی تھے، اور اسلام کا بالکل ایک وجود لوگوں کو نہ ہونے کے برابر دکھتا تھا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ آج کے دور میں میرے آپ کے سامنے بھی یہی حالات ہیں. پارہ نمبر دو جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اس پارے کا جو بنیادی تھیم ہے وہ ہے ماں اور بچے کا رشتہ. چونکہ رشتوں کی بندش لے کر ہم اس سال پڑھنے لگے ہیں، اس پارے میں ہم ایک ماں کی تڑپ دیکھیں گے، اور جو ہمیں پھر اس کے بعد اگلے پارے میں بھی دکھے گی. جب تک کسی دور معاشرے کی مائیں سیدھی نہیں ہوں گی، معاشرے سیدھے نہیں ہوں گے. آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچے ہمارے حقوق ادا نہیں کرتے، بچے ریسپیکٹفل نہیں رہے، لیکن آج ہم یہ دیکھیں گے کہ بچوں کو مائیں کیسی چاہیے. ایک ہوتا ہے بچے کا ماں سے تعلق، آج وہ نہیں موضوع. آج کا موضوع کیا ہے؟ ماں کا بچے سے تعلق. اور یاد رکھیے، اس میں باپ کو نہیں لائیں گے، پوری کوشش کریں گے کہ صرف ماں کا تعلق ہو. اور ہم دیکھیں گے کہ جب بھی مائیں درست ہو گئیں، اولادیں بھی درست ہو گئیں. جیسی ماں ویسا بچہ. تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی نسلیں دوں گا، یہ کسی کا بھی قول ہو بات درست ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تبدیلی امت کے لیے تبدیلی لازم ہے. پچھلے پارے میں چونکہ بنی اسرائیل کو پیش کیا گیا تھا ایک امت کے ناطے، آج ہم جتنا بھی حصہ پڑھیں گے سورت بقرہ کا انشاءاللہ، یہ پورے کا پورا میرے اور آپ کے لیے ہے. سورت بقرہ کو سورت الامتین کہتے ہیں، دو امتوں کی سورت. پچھلی امت کا حصہ پڑھ چکے، عبرت بھی لی اور غور و فکر بھی کیا. آج ہم پورے کے پورے اپنے بارے میں سوچیں گے کہ امت مسلمہ بننے کا حال کیا ہے. तो इस बारे में आपको मुझे जो मैसेज दिया जा रहा है वो क्या है कि अगर आज के मुसलमान 2019 और इससे आगे वाले और इससे पीछे के कुछ दौर को ले लीजिए, अगर आप भी यही चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपसे वो काम ले जो अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल से लिया, तो आपको पहले अच्छी माएँ तैयार करनी पड़ेंगी। बड़े गौर से जुमला सुनिएगा। लोग कहते हैं बच्चों की तरबियत कीजिए, मैं कहती हूँ अभी नहीं करेंगे, लेकिन पहले माओं की तरबियत की ज़रूरत है। ये दौर जिससे आप और मैं गुजर रहे हैं ये माओं की तरबियत का दौर है, ये टीचर्स की उस्तादों की तरबियत का दौर है। अगर एक नस्ल तरबियत शुदा माओं की गुजर गई तो फिर बच्चे तो वही होंगे जो हसन और हुसैन थे और जो ईसा और यहया और जकरिया जैसे थे। माँ जैसी होती है बच्चा वैसा हो जाता है। और अगर आप लिख कर देखिए तो हमजा मीम मीम और लफ्ज उम्मत दोनों का रूट एक ही है, यानी जैसी माँ होती है वैसी नस्ल निकलती है। तो आज के बारे में हमें तरबियत औलाद का वो नुक्ता जो माओ से मुतल्लिक है वो बहुत दिखेगा। हम इसमें इंशाल्लाह जहाँ मौका आता जाएगा साथ साथ देखेंगे, लेकिन इस पूरे बारे में हम क्या पढ़ेंगे। पहली बात है कि बच्चों की तरबियत का आसान हल क्या, आप खुद ठीक हो जाए और आप अपने बच्चों को और खुद को कुरान से जोड़ लें, कुरान उनको सिखा देगा। हजरत उमर कहा करते थे कि अपने बच्चों को कुरान सिखा दो, कुरान इनको सब कुछ सिखा देगा। फिर इस बारे में इंसानी मामलात में यतीमों के हकूक की बात भी है कि किस तरह उनका माले नाहक खा लिया जाता है। फिर इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो आपको मुझे दी जा रही है जो भी हम शुरू में पढ़ेंगे वो उम्मत वसत होने के नाते से है। यहीं बता देती हूँ, तीन बार कल मैंने जानकर ये बात बोली, अल्लाह की पहली पुकार, फिर दूसरी पुकार, फिर तीसरी पुकार, या बनी इस्राइल अस्कुरु नेमती अल्लती अनमतु अलैकुम। ये पुकार थी माजी के मुसलमानों के लिए, मदीना में रहने वाले वो कबाइल जो अल्लाह के नबी के इर्द गिर्द थे, जिनसे बड़ी उम्मीदें थी, जिन पे नजरें लगी हुई थी कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देंगे और इस शहर में दीन का काम खुल के होगा। लेकिन वही हुआ जो तंग दिल लोगों के साथ होता है, मतसब लोग सिर्फ अपने नाम को प्रमोट करते हैं, उनको अपना गिरोह का बुरा भी अच्छा लगेगा और दूसरे का अच्छा काम भी बुरा लगेगा, और सगे सौतेले का फर्क कहते हुए हमारे फिरके से नहीं, हमारी जमात से नहीं, हमारे गिरोह से नहीं, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर हो गए। दर पड़ता आपसे फायदा उठाते थे, खुल के सामने नहीं आते थे, अना थी, हुबे जाह थी, हुबे माल थी। अल्लाह ताला ने पहले पारे में तीन दफा उनको रिमाइंडिंग कॉल्स दी, जैसे एयरपोर्ट्स पे आप एक कॉल सुनते हैं कि मुसाफिरों को आखिरी बार कहा जा रहा है कि जहाज में जाकर बैठ जाएं। जब तीनों पुकारों पे उन्होंने कुछ भी ना किया, कान ना धरे, तो आज यहाँ इस पारे के आगाज में अल्लाह अपने नबी को एक पुकार दे रहा है और वही पुकार आज आपके मेरे सामने होगी। अभी और कुछ नहीं, लेकिन अल्लाह अपने नबी को ज़हनी तौर पे तैयार कर रहे हैं कि याद रखो मनसब बदलने वाला है, इमामत बदलने वाली है, जिसको आप कहते हैं कि तख्ता उलटने वाला है। और आपके मेरे आज के दौर के हिसाब से देखिए कि एक हुकूमत को हटाकर दूसरी हुकूमत को लाया जा रहा है। और याद रखिए, दुनिया की सबसे मुश्किल चीज़ जिसको कोई कबूल करे वो तब्दीली है। ये भी आप जो आवाज़ें बना रहे हैं ना, ये तब्दीली है। आप बाहर से आए और आप बैठना चाह रहे हैं, किसी को अपनी जगह पसंद नहीं आ रही, किसी को बैग रखना समझ नहीं आ रहा, किसी को पेज पलटने नहीं आ रहे, किसी का फ़ोन बज रहा है। तब्दीली हमेशा मुश्किल होती है। मौसम आता है अच्छा भी आए तो भी तब्दील होते हुए, गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी, लोग कहते हैं गर्मी लग गई, सर्दी आ गई, ठंड लग गई। तो याद रखिए, अल्लाह ने यहाँ इस पूरे पारे को इंशाल्लाह आपके सामने रखूंगी, ये बेहतरीन तरीके से गाइडलाइन है कि कैसे चेंज को कबूल करो जिंदगी में। वो इंसान जो अपनी जिंदगी के बदलते हुए हालात में अपने आप को ढालता नहीं है, याद रखिए वो बहुत जल्दी थक जाता है, वो बहुत जल्दी घबरा जाता है। फ्लेक्सिबल इंसान, रिलैक्सिंग इंसान बड़े से बड़े रोलर कोस्टर के नीचे से भी गुजर जाए तो उसको कुछ नहीं होता, लेकिन किसी की ज़िंदगी में हल्की सी बात आ जाए और वो उसी के ऊपर अपने आप को बीमार कर ले। तो अल्लाह ताला ने फिर बनी इसराइल को हटाया और उम्मत मुस्लिमा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आपके सामने मौजूद असहाब की सूरत में थी, और आज दुनिया के इस नक्शे पर, इस ग्लोब पर तकरीबन 4 बिलियन या इससे कम व बेश मुसलमानों की सूरत में है। آج کا پارا آپ کے میرے کندھوں پہ بہت بڑا بوجھ ڈال دے گا، امت وسط ہونے کا تقاضا۔ چھوٹی موٹی نیکیوں سے بات نہیں بنے گی، چھوٹی موٹی کوششوں سے بات نہیں بنے گی، تہجدیں تراویحیاں پڑھنے سے بات نہیں بنے گی، 8 کی بجائے 20 بھی پڑھ لو تو بات نہیں بنے گی، ہر سال عمرے پہ جانے کی خواہش رکھو گے تو بھی حالات نہیں سنوریں گے، تم کچھ نہ کچھ تو دین کے لیے کرنا چاہیے یہ کہو گے تو بات نہیں بنے گی، بلکہ وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا کا تقاضا کیا ہے کہ جان مال سب کچھ اس کی راہ میں لگا دیں، تن من دھن سب کچھ اس کا۔ یہ مت کہیے کہ کچھ تو لگانا ہے، یہ کہیے سب کچھ لگانا ہے۔ یہ مت کہیے کہ مجھے اللہ کے رستے میں کچھ حصہ ڈالنا ہے، یہ کہیے کہ مجھے حصہ بننا ہے۔ یہ مت کہیے کہ چلے کچھ تو اللہ کو بھی دے دیں، یہ کہیے سب کچھ اللہ کو دینا ہے۔ اور ایسے وقت میں سب چلا دے ابو بکر کی طرح، ان کا گھر خالی ہو گیا، پرواہ نہیں، پھر آ جائے گا، اس سے بھی اچھا آئے گا، سارا مال دے دیجئے پھر آ جائے گا۔ اور اگر جان دینی پڑی تو شہداء کی صورت میں جان دیتے دیتے ایک پیغام دے کر جائیں گے کہ ہم نے اس دین کی خاطر اپنی زندگی کو دے کر لوگوں کو دکھا دیا کہ مقصد کتنا پیارا ہوتا ہے۔ پھر اس بارے میں ہم اپنا جائزہ بھی لیں گے اللہ سے محبت کا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے وہ ہوم ورک کیا ہوگا، ہینڈ ریز کیجئے کہ آپ کو جو کام دیا گیا تھا کہ پارے کو پڑھیے اور اس میں سے اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفات کو ہائی لائٹ کیجئے، کتنے لوگوں کو اس کا موقع ملا۔ شاباش ہے ان کے لیے، دعائیں ہیں ان کے لیے، اور جنہوں نے نہیں کیا ان کے لیے بھی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سن کے ماننے والا بنا دے۔ پھر اسی طرح سے اس بارے میں آزمائشوں کا بہت ذکر آئے گا، صبر ہے لیکن یہ بیماریوں اور دکھوں اور تکلیفوں کا صبر نہیں ہے، یہ راہ حق کے تقاضوں کا صبر ہے۔ اس وقت آپ میں سے بہت سارے انصار اللہ بن کر اپنی اپنی لوکیشنز پہ بیٹھے ہیں، کچھ لندن میں، کچھ پیرس میں، کچھ اوسلو میں، کچھ یہاں میرے سامنے موجود ہیں، اور بہت سارے وہ ہیں جن کو میں نہیں جانتی بھی ہوں گی اور وہاں بھی بیٹھیں گے۔ یاد رکھیے، اس وقت آپ کا میرا صبر امت وسط ہونے کا تقاضا نبھانا ہے۔ اگر فرض نماز پڑھ کر بیٹھے ہیں، آج جمعہ تھا، جمعہ کی نماز پڑھ لی ہے، تو یقین کیجیے آپ کا یہ 2-3 گھنٹے کا صبر آپ کو بہت ساری تکلیفوں سے بچا لے گا، اور یقین رکھیے کہ اللہ کی مدد آئے گی۔ پھر اس بارے میں ہم دیکھیں گے کہ الہ حکم الہ واحد، الہ ایک ہے، حکم بھی اسی کا، شریعت بھی اسی کی، راستہ نبیوں کا بتایا ہوا، اور خاص طور پہ پھر اس بارے میں آیت بر آئے گی، آیت 177، لیس البرہ کی صورت میں اللہ نے ہمیں اس میں بتانا ہے کہ نیکیوں کا سفر جڑ سے شروع کیجئے، پہلے جڑیں بنتی ہیں، پھر تنا بنتا ہے، پھر شاخیں بنتی ہیں، پھر پتے، اور آخر میں پھل۔ ہم جب نیکیوں کی طرف آتے وقت پتوں سے کام کرنا شروع کرتے ہیں تو ٹھہر جاتے ہیں، تو سب سے زیادہ جو کام کرنا ہے وہ تعلق باللہ کو مضبوط کرنا ہے، عقیدے کو مضبوط کرنا ہے، توکل، صبر، شکر اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے۔ اور اس بارے میں ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ نیکیوں کا شوق تو ہر ایک میں ہوتا ہے، لیکن پورا نیک بننے کا طریقہ کیا ہے، اپنے آپ کو نیک بنانا ہے۔ اور اس بارے میں ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ ادھورا اسلام کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پچھلے بارے میں پڑھا تھا فتو منون ابی بادل کتاب، کیا تم دین کے بعض حصے پہ عمل کرتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو۔ اس بارے میں ہم پڑھیں گے ادخلو فی السلم کافا، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، گویا کہ آپ کو مجھے اللہ نے اس قرآن کے ذریعے ایک پورا لائف پیکج دیا، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے یہ کام چاہتے ہیں کہ ہم ادھورا دین چھوڑ کر پورا لے لیں۔ کناروں پہ رہنے والے اکثر ڈوب ہی جایا کرتے ہیں، سمندر میں تیرتی کشتی کے اندر اگر مڈل میں بیٹھیں گے تو ڈر کم لگے گا۔ یاد رکھیے، اس بارے سے آپ یہ بھی سیکھیں گے کہ جب مائیں خود پوری کی پوری دین میں داخل ہو جاتی ہیں تو اولادوں کو پھر کہنا نہیں پڑتا، بلکہ وہ دیکھ کر ہی کرنے لگتے ہیں۔ ایک خاتون نے ایک بچے کو بس میں مطالعہ کرتے دیکھا، نظر پڑی تو ساتھ بیٹھی ماں کے ہاتھ میں بھی کتاب تھی، اپنی جگہ سے اٹھ کر آ کر پوچھتی ہے کہ بہن یہ تو بتاؤ، آپ نے اپنے بچے کو بک ریڈنگ کی عادت کیسے ڈالی، مطالعہ کیسے؟ کہنے لگی کہاں سنتے ہیں یہ، یہ تو مجھے دیکھ دیکھ کے پڑھنے لگ گیا۔ یہ ہے آج کا بارہ، اپنے آپ کو سیدھا کرتے جائیے، سب سیدھے ہوتے جائیں گے۔ ہم ہمیشہ دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں لیکن اصل بات نہیں ہے، اور اس بارے میں ہم پڑھیں گے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے میں دور نہیں ہوں. دعا اللہ اور بندے کے راز بیچ کا ایک راستہ ہے، خود بھی مانگنی ہے اور دوسروں کو بھی اللہ ہی سے جوڑنا ہے. پھر اس میں بھی کچھ وہمی باتوں سے بچنے کا اشارہ ملے گا کہ اسلام میں وہم، توہم پرستی اور اس طرح کی بیکار باتوں کا کوئی تصور نہیں. اور سب سے بڑھ کے اللہ کی راہ میں خرچ، اپنے ہاتھوں کو روک لیا اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، تو یاد رکھیے دشمنوں کا سارے کا سارا ہدف آسان ہو جائے گا. اور پھر اس میں انشاءاللہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں و فی الآخرتی حسنتوں و قنا عذاب النار، اس کو بھی دیکھیں گے. اور ایک اور بات کر کے چلتے ہیں آگے، اور وہ کیا ہے کہ جب چلیں گے تو مشکل تو پڑے گی، اور مشکل آئے گی تو صبر کرنی پڑے گی. اور یہ نسل جس سے اس وقت میں اور آپ گزر رہے ہیں، ان کا صبر تو کچھ زیادہ ہی طویل ہو گیا. اگر آج میں اور آپ اس دین کو قائم کرنے کے لیے مشکلات نہیں سہیں گے، تو کل ہمارے بچے، ہمارے بچوں کے بچے، پوتے، نواسے، پھر ان کے پوتے، ان کو اس سے بہت بڑی تکلیفیں سہنی پڑیں گی. آج اگر ہم باتوں کے تیر نہیں سہ سکتے، تو اللہ نہ کرے اگلی نسل کو سینوں پہ تیر سہنے پڑیں گے. گاجر مولی کی طرح وہی نسلیں کٹی جن سے پچھلی نسل نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا. ایک چھوٹی سی مثال لے لیجئے، اگر اس ہال میں صفائی کی ڈیوٹی دو مختلف گروہوں کے ذمے ہوں، ایک شام کو اور ایک صبح کو، اگر شام والے صحیح صفائی کر کے نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ صبح والوں کو دگنی صفائی کرنی پڑے گی. بس اگر اس نسل نے وہ کام نہ کیا جو مطلوب ہے، تو یاد رکھیے پھر اگلی نسلوں کو اور زیادہ کام کرنا پڑے گا. اللہ سے دعا کیجئے ہم اپنے حصے کا کام کر لیں. شروع کرتے ہیں یہ پارہ آیت 142 سے شروع ہوتا ہے، ماں کا رشتہ بچے سے کیسے جڑتا ہے یہ پورے پارے میں ہم دیکھتے جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سیقول السفہاء من الناس ما واللہ ما واللہ من قبلتہم اللتی کانوا علیہا. اللہ تعالیٰ اس پارے کے آغاز میں ایک پیغام دیتے ہیں. موضوع لکھ لیجئے، میں آپ کو رکوع وائز موضوع لکھواؤں گی، اور بیچ میں کچھ اہم آیات کے الگ سے ٹاپک بھی لکھا دوں گی. پہلے رکوع کا ٹاپک ہے قبلہ بدلا تو امامت بدل گئی. سیقول السفہاء من الناس ما واللہ من قبلتہم اللتی کانوا علیہا، ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کس چیز نے ان کو اس قبلے سے ہٹا دیا. ان قریب یہ لوگ کہیں گے کہ جس قبلے پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا. آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کر دے، ہدایت دے دے. تحویل قبلہ کی آیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے تھے. آپ سمجھ لیجئے مکہ کی پوزیشن ایسے ہے جیسے اس وقت یہ اسٹیج، اور مدینہ اس کے آگے آتا ہے، اور اس کے بعد آخر میں باہر کی طرف اگر ریسپشن تک دیکھیے تو ادھر بیت المقدس تھا جو پہلا قبلہ تھا دوسری امتوں کا. خانہ کعبہ تو شروع سے تھا، لیکن بیچ میں ایک عرصہ ایسا گزرا کہ بہت سارے لوگوں کا قبلہ بیت المقدس رہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہاں اس سٹیج پہ کھڑے ہو کر عبادت کرتے تو سامنے قبلہ ہوتا، اور اس کے تھوڑا دور چلے جائیں تو سیدھا خط کھینچے تو ملک شام تک کھینچتا تھا. مدینہ میں آنے کے بعد ایک سوال ابھرا کہ مسلمان کس طرف منہ کر کے نماز پڑھے. چونکہ مدینہ میں یہود کی کثرت تھی، اور وہ اس وقت اس دور کے دیندار مشہور تھے، لوگ ان کو دین کے نام سے جانتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہی اپنی 1.5 inch کی مسجد نہیں بنائی، اتحاد اور اتفاق کا پیغام دیا، بڑے کھلے دل سے ہاتھ بڑھایا، اور دل پہ جبر کرتے ہوئے کہہ لیجئے اپنے دل کے میلان سے ہٹتے ہوئے بیت اللہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی. بڑے حوصلے کی بات ہے، ہم تو کسی کی مسجد میں نہ پڑھیں، اللہ کے نبی دوسروں کی کیوں کہ وہ مانوس ہو جائیں، ان کو یہ نہ لگے کہ اللہ کے نبی کو ان کے مقابلے پہ آ گئے ہیں. لیکن آپ کا دل خوش نہیں تھا. تقریباً 16-17 مہینے ایسے ہی ہوا، آپ اللہ کی طرف دیکھا کرتے تھے آسمان پہ کہ اللہ جب حکم دے گا تو میں مان جاؤں گا. اصل میں ایک تو وجہ یہ تھی، دوسری یہ تھی کہ مکہ سے جو لوگ ہجرت کر کے آئے وہ تو اپنا سب کچھ چھوڑ کر آ گئے، انہوں نے تو ہجرتوں کی داستانیں، قربانیوں کی داستانیں اپنے وجود پہ لکھوا لی، لیکن وہ لوگ جو اس درمیانی عرصے میں اسلام میں داخل ہوئے مدینہ میں آنے کے بعد، اب ان کا امتحان تھا، کیا یہ اللہ کے حکم کو پوچھتے ہیں یا یہ اپنے رسم و رواج کو پوچھتے ہیں. تو اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نبی کو ذہنی طور پہ تیار کر رہے ہیں کہ اب قبلہ بدلا جائے گا. اور ابھی سے یاد رکھیے گا کہ جب تبدیلی آئے گی تو لوگ مائنڈ کریں گے، جیسے اب آپ قرآن پڑھتی ہیں اس دوران آپ کے بھی قبلے بدلے جائیں گے، آپ کی پسند ناپسند میں ڈھلے گی، ناپسند ناپسند میں ڈھلے گی. تو جب بھی کسی نے اللہ کے پیغام کو اپنے جسم پہ اور اپنی زندگی میں لاگو کیا، کچھ آوازیں تو اٹھتی ہیں، ان کو کیا ہو گیا، یہ کدھر چل پڑے، یہ تو اچھی بلی تھی، عورتوں کو کیا ہو گیا، ان کو تب کچھ اور سوچتا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ریئیکشن سے نبٹنے کا طریقہ سکھا دیا، اور وہ کیا تھا کہ تم اپنا کام کرتے رہو، بحثوں میں نہ پڑو. اور حقیقت یہ ہے کہ ایمان کی مضبوطی حکم ماننے پہ مجبور کرتی ہے. عین نماز کے دوران قبلہ بدلا، ظہر کی نماز تھی اور ایک رکعت پڑھ چکے ہیں یا دو رکعت پڑھ چکے ہیں. اب آپ سوچئے کہ اگر آپ کا رخ قبلے کی طرف ہوتا اور قبلہ اس طرف ہے، اور نماز کے دوران امام یہاں سے ہٹ کے ریسیپشن پہ جائے اور آپ سب کو پلٹ کر ادھر جانا پڑے، پہلی تو بات ہے شور کتنا ہوگا، آوازیں کتنی اٹھیں گی، یہ کیا ہوا، وہ کیا ہوا، نماز خراب کر دی، توڑ دی. لیکن صحابہ خاموش تھے، سمع و اطاعت کا وہ خوبصورت مجموعہ تھے کہ جس کی آج پھر ضرورت ہے. اور حقیقت میں پھر یہ ان کے اس امتحان میں کامیاب ہونے کی بات تھی کہ کس طریقے سے انہوں نے خاموشی سے اس حکم کو مان لیا. آپ اور میں اپنے اوپر لیں، اگر ہم وہاں موجود ہوتے، قبلے کی تبدیلی کا حکم آتا، مڑ جاتے کہ بحث کرتے، ایفس اینڈ برڈس، پروز اینڈ کونس، ہائے کیا یہ وہ، ہم تو سوال جواب کا سیشن شروع کر دیتے اور آپس میں جھگڑے، آپس میں لڑ لڑ مرتے. نہیں، حتیٰ کہ ایک صحابی وہاں سے قبلے کی تبدیلی کے بعد نماز پڑھ کر گئے ایک اور گاؤں میں، وہاں بھی نماز ہو رہی تھی، صرف کھڑے ہو کر ایک آواز دی، لوگوں میں تمہیں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ادھر نہیں ادھر مکر کے نماز پڑھی ہے. کوئی آواز نہیں اٹھی، کوئی حنفی شافعی اور وہابی سنی شیعہ کا کوئی تانا نہیں دیا. اتنا ٹرسٹ تھا مسلم سوسائٹی میں ایک صحابی پہ سب کو نماز کے دوران قبلے تبدیل کیے. حقیقت یہ ہے کہ مومن کا دل کمپس کی طرح ہوتا ہے، وہ اللہ کا حکم سن کر مانتا ہے. پچھلے بارے میں آپ نے پڑھا کہ اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اسجدو آدم فسجدو. کیا وہ آدم کو سجدہ تھا؟ نہیں، وہ اللہ کے حکم کو سجدہ تھا. تو جس طرح آدم کو وہاں سجدہ کر کے اللہ کا حکم مانا گیا، صحابہ کرام نے بھی اللہ کے حکم کو مان لیا. تو اپنے آپ کو اس بات پر رکھیے، کیا مجھے سب سے زیادہ اللہ سے پیار ہے؟ میرا خاندان کچھ بھی کرتا پھرے، کیا میں اللہ کا حکم سن کر ماننے کو تیار ہوتی ہوں؟ کیا میں اللہ کے حکم کے آگے کسی اور چیز کو ترجیح تو نہیں دیتی؟ اللہ نے جواب کتنا خوبصورت دیا، کیوں بحثے کرتے ہو؟ قل للہ المشرق والمغرب، اصل چیز تو اللہ کی اطاعت ہے. ایک بندہ مومن کو کبھی بھی یہ حق نہیں رہا کیا کہ جس چیز کو اللہ اس کے لیے واجب کر دے وہ اس پر اعتراض کرے. اللہ کے حکموں پہ اعتراض کرنے والے لوگ نا سمجھ ہوتے ہیں، بے وقوف ہوتے ہیں. عقل مند وہ ہیں جو رب کے حکم کو مان لے. پیچھے ہم نے پڑھا اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، وہاں ابراہیم تھے. اگر قبلے کی تبدیلی کے وقت بھی ابراہیم ہوتے تو وہ فوراً منہ موڑ لیتے. جو اللہ کے حکم سے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنے کو تیار ہو گئے، ان کو قبلے کی طرف جانے میں کیا مشکل تھی؟ تو اصل میں یہ کردار تھا. ابراہیم کے اللہ نے کتنے امتحان لیے تھے، اذ ابتلا ابراہیم، اللہ نے ابراہیم کو آزمایا، عقل کا امتحان، سوچ کا امتحان، کیا کچھ مشکلات تھی. لیکن سچا مومن، یاد رکھیے، تیاری نہیں کرتا کہ پیپر ہونے والے ہیں تیاری کر لو، وہ تو ہر وقت کا پڑھا لکھا ہوتا ہے، وہ کانشس نہیں ہوتا کہ اچھا اب اس وقت میں مجھے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بلا سوچے سمجھے اللہ کے حکم ماننے والا بتا دے. اور پھر اس کے بعد وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ ہے اس آیت کا ٹاپک، لکھ لیجئے، امت کی تبدیلی. امت کی تبدیلی وقت کی ضرورت تھی، ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنا دیا. تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائے جس قبلے پر تم پہلے تھے. اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لے کہ رسول کا سچا تابع دار کون ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے. گویا کہ یہ ایک مشکل کام ہے, جن کے لیے اللہ آسان کر دے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ تعالیٰ تمہاری ایمان ضائع نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے. کیا پتہ چلا یہ قبلے کی تبدیلی تھی. آپ نے پاکستان میں کئی دفعہ ایک حکومت کو ہٹا کر دوسری کو لاتے دیکھا ہوگا. بڑے بڑے نیوز بلٹن آتے ہیں, ٹی وی پہ سیریمنیز ہوتی ہیں, پھر خلف برداری کی تقریب ہوتی ہے, اور افسوس کے ساتھ ہے بعض دفعہ تو شرلیاں پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں اور مٹھائیاں بٹتی ہیں کہ مبارک ہو ہم آگے, اب دیکھو ہم کرتے کیا ہیں. یہاں کتنی خاموشی سے امت وسط کے منصب پہ فائز کر دیے گئے وہ اصحاب رسول جنہوں نے 13 سال مکہ میں اور 1.5 سال مدینہ میں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے پا پہ اپنے نقشے پاؤں رکھے, اپنے قدم رکھے. یاد رکھیے گا سارے عہدے آپ کو ملیں گے, ایک وقت آئے گا آپ آل راؤنڈر بن جائیں گے. شرط یہ ہے کہ پہلے قربانیاں تو دیجئے, ثابت تو کیجئے آپ اللہ کے بندے ہیں. اب یہاں آپ دیکھیے یہ آپ کا میرا کام ہے. پہلے حضرت نوح کا دور تھا, اللہ نے ان سے دین کا کام لیا, معجزانہ طور پہ لمبی عمر دی. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو بلائے گا, کیا تم نے میرا پیغام بندوں کو پہنچا دیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے جی اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ حضرت نوح کی قوم کو بلائیں گے, کیا تم عالم یاتی کم نذیر, آئے تھے کوئی ڈرانے والے؟ کہیں گے کوئی بھی نہیں آیا. اتنی ڈٹائی سے انکار کریں گے. اب حضرت نوح کے لیے یہ بڑا مشکل وقت ہوگا. اللہ تعالیٰ کہیں گے نوح اگر آپ گئے تھے تو گواہ پیش کیجئے. حضرت نوح علیہ السلام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر لائیں گے, اور امت محمد جو آپ اور میں ہیں یہ حضرت نوح کی سچائی کی گواہی دیں گی. قوم نوح کہے گی اللہ یہ تم سے بہت دیر بعد میں آئے, ان کو کیا پتا, ان کا کیا معاملہ ہے کہ ہم نے کیا کیا. تو پھر پوچھیں گے وہ مسلمانوں تمہیں کیسے پتا ہے کہ نوح آئے تھے؟ تو مسلمان کہیں گے ہم نے اس قرآن میں پڑھا کہ نوح آئے. ایک تو پوری سورت ہی حضرت نوح پہ ہے. مثال سمجھیے قیامت کے دن آپ کی میری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ شان رکھی کہ انبیاء کرام کے گواہ بن جائیں گے جبکہ ان کی قومیں ان کو جھٹلائیں گی. ہے یہ شرف ہمیں نصیب, لیکن یہ شرف اس کو ملے گا جو دنیا میں شہادت حق کا کام کرے گا. آج کے دور میں خاموش بیٹھے رہنا نفاق ہے, آج کے دور میں ذاتی مصیبتوں دکھوں بیماریوں کو روتے رہنا یہ ناشکری ہے, اور آج کے دور میں صرف اپنے بچوں کی شادیوں کے خواب دیکھنا اور ان کے گھروں اور گھروں کے گھر بنانے کے تمنائیں کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے. آج جتنی ضرورت امت وسط کو اپنا کردار ادا کرنے کی شاید کبھی تاریخ میں اتنی نہیں تھی. آج ہم میں سے جو بھی یہ ذمہ داری محسوس کرے گا تو ایسے لگے گا کہ جیسے کندھوں پہ اتنا بوجھ آ گیا, اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ آزمائش لیتا ہے. اللہ نے انبیاء کرام کے ساتھ آپ کا میرا نام جوڑ دیا. کل تک نبی کے سے پہلے اللہ کا کلام فرشتے کے ذریعے قلب رسول پہ نازل ہوتا تھا, آج میں اور آپ اس کڑی ایک اس میں گولڈن چین کا اضافہ ہو گئے. اللہ ہمیں ہمارا مقام سمجھا دے. اللہ نے ہمیں بہت بڑے کام کے لیے دیا ہے. آج کی ماں کو اگر یہ بات سمجھ آ جائے کہ بیٹا تم بڑے ہو کر کیا بنو گے, اگر چھوٹے سے بچے کے لیے ماں یہ خواب دیکھنے شروع کر دے تو بہت عرصہ نہیں گزرے گا کہ 16-17 سال کے بچے بھی محمد بن قاسم کی طرح اور معوز اور معاذ بن افرا کی طرح اللہ کے دین کو سرو کرنے لگ جائیں گے. اصل بات کیا ہے کہ قبلے کی تبدیلی اصل میں ایمان پرکھنے کا ایک امتحان تھا کہ کون جاتا ہے اور کون نہیں جاتا. پھر آگے اللہ کے نبی کے چہرے کا بار بار اوپر اٹھنا, آیت 144, اس کا ٹاپک لکھ لیجئے, نبی بھی اپنی بات منوانے کے لیے اللہ کے حکم کے منتظر ہیں. کیسے؟ قد نرا تقلب وجهك في السماء, ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے. اب آپ کو ہم اس قبلے کی طرف متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں. آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. آپ جہاں کہیں بھی ہوں اپنا منہ اسی طرح پہ اسی طرف پھیرا کریں. اہل کتاب کو اس بات کے اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے غافل نہیں جو وہ کرتے ہیں. کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی نے اپنی مرضی سے حکم نہیں دے دیا کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ قبلہ بدل جائے اور ادھر اور ادھر کر دو. اصل بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ایک بندہ اللہ سے جڑ جائے. آپ دیکھیے کہ قرآن پڑھنے کے بعد جہاں اللہ کا مقام سمجھ آتا ہے نا وہاں نبی کا مقام بھی سمجھ آتا ہے. رسول کی حدود کیا ہے. آج بڑے آرام سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ اچھا جی اللہ چاہے اور رسول چاہے. اگر رسول اپنی مرضی سے کچھ کرتے تو اپنے قبلے کو تو خود چینج کر لیتے. تو لہٰذا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا اس خواہش کا اللہ تعالیٰ نے احترام کیا اور اللہ اس بات سے غافل نہیں ہے جو کوئی بندہ بھی کرتا ہے. یاد رکھیے کہ جب بھی آپ اور میں کوئی کام کرنے لگے اس کے لیے دو شرائط نوٹ کر لیجئے. بار بار قرآن پاک میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے. تو عمل صالح کون سا ہوتا ہے؟ اخلاص یعنی للہیت, اللہ کے لیے کام کا کرنا, اور دوسرا رسول کا طریقہ, اس کی پیروی. اور آپ دیکھیے گا کہ اس میں ایک سوال بھی تھا کہ ہماری پہلی نمازوں کا کیا ہوا. تو یہاں نماز کے لیے لفظ ایمان آ گیا تو مراد نماز ہے. کیا پتہ چلا کہ ایک انسان کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتا ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ ایک انسان جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چلتا جائے گا اتنا اللہ کی بات کو سمجھنا آسان ہوگا. آگے ہے آیت 145, اس کا ٹاپک لکھ لیجئے, علم آ جانے کے بعد اپنی خواہشات کی پیروی کرنا اپنی جان کو مشکل میں ڈالنا ہے. کیسے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں, وَلَيْنَ تَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ, اور آپ اگر چہلے کتاب کو تمام دلیلیں دے دیں لیکن وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں. نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو قبلے نہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں. اور اگر آپ باوجود اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے پھر بھی ان کی خواہشوں کے پیچھے لگ جائیں گے تو بالیقین آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے. کیا پتہ چلا کہ جب خواہش پرستی ہوتی ہے تو حق پرستی نہیں ہو سکتی. آج بھی بہت سارے لوگوں کا دل چاہتا ہے اللہ کی بات سیکھنے کو, سمجھنے کو, پڑھنے کو, لیکن پڑھنے سے دور رہنے کی وجہ سن کے ماننا پڑے گا. تو خواہشوں کو کچلنا ہے. اللہ نے آپ کی میری ہر جائز خواہش اس دین کے اندر رکھی ہے. پھر اس کے بعد آیت 146 آگے دیکھیے گا, اس کا ٹاپک ہے, حق کو چھپانا بہت بڑا ظلم ہے. اللہ تعالیٰ میں حق کو ظاہر کرنے والا بنائے نہ کہ اس کو چھپانے والا بنائے. اور جتنا زیادہ حق ہماری زندگی میں آتا جائے گا ہم الحق کے پیارے بنتے جائیں گے. فرمایا, جنہیں ہم نے کتاب دی وہ تو اسے ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانے. ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر چھپاتی ہے. آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے, خبردار آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے. تم اپنی نیکیوں کی طرف دوڑو, جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہاں دیکھیے فاستبقوا الخیرات کی بات ہے. کتنی آیتیں ہیں جس میں بار بار قبلہ, قبلے کی تبدیلی, قبلے کی تبدیلی. تو یہاں ایک رویہ نوٹ کیجئے جو اس بارے میں انشاءاللہ ہم اپنائیں گے, اور وہ کہے فاستبقوا الخیرات, بھاگ دوڑ کرو نیکیوں کی طرف. ہر انسان اپنے سے پوچھے میری بھاگ دوڑ کس لیے. دیکھیں مولیخ کا لفظ ہے نا جہاں قرآن پاک میں, اس سے مراد ہے وہ چیز جس کے ارد گرد آپ گھومتے ہیں, فوکل پوائنٹ, سینٹر آف اٹریکشن. جس چیز سے محبت ہوتی ہے نا انسان کا دل دماغ اسی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. آپ کو قرآن سے پیار ہے, تھوڑی تھوڑی دیر بعد قرآن پاک اٹھا کر پڑھتے رہیں گے. آپ کو سیل فون سے پیار ہے, تھوڑی تھوڑی دیر بعد فون دیکھیں گے. آپ کو فیس بک پہ دوسروں کا انتظار ہے تو تھوڑے ہر ایک کلک کے اوپر آپ کی نظر فون پہ جائے گی. ذرا سا آپ اور میں اپنے آپ کو چیک کریں کہ میری زندگی کا فوکل پوائنٹ کیا ہے. بچہ ہوتا ہے نا چھوٹا, یعنی نیو بورن بیبی, تو ماں کا سارا انٹرسٹ, فوکل پوائنٹ بچہ بن جاتا ہے. وہ سو بھی رہا تو اس کو دیکھ رہی ہے, وہ رو بھی نہیں رہا تو اس کو اٹھا رہی ہے. कुछ भी नहीं करना, उसने आपको तंग भी नहीं करना, लेकिन ये सोच लेता है इंसान कि मैं इस बच्चे के साथ कुछ कर नहीं सकता। जिंदगी में आप इस दीन को अपना फोकल पॉइंट बना लें, लिकुल्लिन विच्छतुन, अपना न्यू बॉर्न बेबी बना लीजिए इस बच्चे को। हम बात कर रहे हैं आज माओ की, और बात भी कर रहे हैं उम्मते वसत की। कल तक की माए, उनकी जिंदगी का फोकल पॉइंट बच्चा था, बच्चे की पैदाइश, बच्चे की तरबियत, बच्चे का खाना पीना, उसका ख्याल रखना। माए बहुत कुछ कर लेती थी, और 6-7 बच्चे भी होते थे, बड़े आराम से माए उनको देख लेती थी। आज की माँ फोकस नहीं है। आज की माँ के लिए लाजमी है कि वो अपने बच्चे को अपनी सबसे कीमती दौलत समझे। देखिए, आप में से कुछ नानियाँ बैठी होंगी, कुछ दादियाँ, और कुछ यंग बच्चियाँ भी होंगी अभी, और फिर बहुत सारी माएँ भी हैं। एक औरत की पूरी जिंदगी अगर आप देखा जाए, तो बच्ची से एक लड़की और लड़की से फिर औरत बनने के मरहले क्यों होते हैं कि ये औरत माँ बन सके। अल्लाह ने नस्लों की परवरिश नहीं, तरबियत नहीं, उसकी पैदाइश औरतों के साथ लगा दी। एक नाजुक सी बच्ची किस तरीके से एक छोटे से बच्चे को अपने वजूद में रखकर दुनिया से बाहर ले आती है, एफर्ट के साथ, कोशिश के साथ। जितना एक माँ अपने इस काम को अल्लाह का दिया हुआ एक खूबसूरत काम समझेगी, वो इसको खुशी से करेगी। आज की माँ के पास काम बहुत है, जॉब करती हैं तो जॉब अपनी जगह एक पूरा काम है, हालांकि अल्लाह ने उसको जॉब दी। कोई औरत भी जॉबलेस नहीं होती, और हाउस जॉब करना और घरेलू खातून बनना आज के दौर में कुछ लोगों के लिए शर्मिंदगी का जरिया होगा, हमारे सलाफ की माँ इस पर शर्मिंदा नहीं थी। करना क्या है, अपने आप को मैनेज करके ये सोचिए, बच्चे तो नहीं मुतासिर हो रहे। हाँ, हमें बच्चों का ख्याल कब आता है, जब दीन के लिए घर से निकलते हैं। अब मियाँ कहेंगे बच्चों को छोड़ के जा रही हो, छोटे बच्चे घर में, छोटे पैदाइशी बच्चा जो बोलता भी नहीं, रोता भी नहीं, सोया ही रहता है, उससे शुरू करती है माँ। अब बेबी है और पेट में हो तो फिर और भी जल्दी, अभी पेट में बच्चे, मैं कैसे बैठूँ, मैं कैसे दीन की तरफ आऊँ, मैं कैसे सीखने आऊँ। अब शर्म आ रही है, अब बोझल हो गया, अब वॉमिट हो रही है, अब ये हो रहा है, अब पैदा हो गया, नहीं अब ये शोर करेगा, नहीं अब इसका दूध देना है, अब इसके स्कूल का वक्त आ गया, अब ये स्कूल छोड़ना है, अब इसको लेना है, और अब बड़ा हो गया, अब इसके ये काम, और अब जवान बच्चों को घर छोड़ के आऊँ। याद रखिए, ऐसी माओ से अच्छी नस्ल नहीं निकलेगी, मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ। आज के दौर का एक बहुत बड़ा मसला, हमने माएँ, मदर्स कौन सी विद किड्स को दीन से अलग कर दिया। मस्जिदों में उनको जाने पर पाबंदी के बच्चे शोर करते हैं, तालीमी इदारों में वो नहीं जा सकती कि आपका माहौल ख़राब होता है, तो वो किधर जाए, कहाँ से सीखेंगी वो। अल्लाह के नबी के दौर की औरतें तो मस्जिद में नमाज के लिए जाती, तो बच्चों को लेकर जाती, तो आपको मुझे करना क्या। अपना गोल अपने बच्चों को बनाएं, फिर आप जिधर होंगे आपके बच्चे भी उधर ही होंगे। आज की माँ करती क्या है, एक किसी ने क्लिप भेजा, गोद में बच्चा और उसको ऐसे पकड़ा हुआ जैसे आटे की बोरी पकड़ी जाती है, और दूसरे हाथ में फोन है, और माँ उससे मुसलसल फायदा उठा रही है, और बच्चा गिर रहा है, पड़ रहा है, रो रहा है, किधर है, कहीं उसके मुंह में डाल रही है तो चम्मच कहीं और जा रही है, नजरें कहीं और है। याद रखिए, नहीं, अपना बच्चा आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक उम्मती समझ कर पालेंगी तो फायदा होगा। सवाल कीजिए खुद से, पॉइंट ऑफ एक्शन, मैं फरागत में क्या करती हूँ, फस्तबिकुल खैरात, मेरी जिंदगी में कितना है। आप देखिए कि एक खैर के काम कीजिए, अल्लाह आपसे दो ले लेगा, तो दौड़ लगाना है, नेकियों की तरफ भागिए, अपना अमल तेज कीजिए। फफिरु इलल्लाह, फस्तबिकुल खैरात, ये है उम्मतों के नसीब को बदलने वाले काम। हम किस तरह भागते हैं, फस्तबिकु इलस्सैल, सेल लगती है तो भागते हैं, फोन की बेल बजे ऐसे लगता है कि पता नहीं मिनिस्टर साहब का फोन आ गया, तो अपने आप को फोकस करके इंशाल्लाह इन चीज़ों को लेंगे तो बात समझ आएगी। फिर आगे 150 आयत, इसका टॉपिक भी लिख लीजिए, अल्लाह की खशियत क्या है, किस तरीके से ऐसे काम है। याद रखिए, अल्लाह ताला ने जो बात जहाँ फरमा दी, वमिन फैज़ खरज तफवल्ली बच्चे का शत्रु मस्जिद अल हराम, کہ آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف موڑ دیجئے، اور آپ جہاں بھی کہیں ہوں اپنے چہرے کو اس کی طرف پھیر دیجئے تاکہ لوگوں کو آپ کے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ ہاں مگر وہ ظالم لوگ، ان سے مت ڈریے اور مجھ سے ڈریے تاکہ میں اپنی نعمت آپ پر پوری کر دوں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ کیا پتہ چلتا ہے اس سے کہ انسان کو زندگی میں ہمیشہ اس چیز کی فکر لگ جانی چاہیے کہ کیا میرے دل میں اللہ کی خشیت ہے۔ آپ دیکھیے کہ لوگوں کا خوف دل سے اللہ کی محبت نکال دیتا ہے۔ لوگوں کا خوف اگر دل سے کم ہوتا جائے تو اللہ کی بات ماننی آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس بات کی توفیق دیں کہ لوگوں سے ڈرنے کی بجائے اللہ کا ڈر حاصل کریں۔ معذرت کے ساتھ کہوں گی، آج کی مائیں اپنے بچوں سے اس طرح ڈرتی ہیں جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہاں کی تو مائیں مار بھی لیتی ہیں نا، آپ باہر اپنے بچوں کو مار نہیں سکتے، انگلی نہیں لگا سکتے۔ بچہ اسکول میں جائے اور اس کے کوئی ایسے ہی نشان ہو، کس بچے کے نشان نہیں ہوتے؟ بچے تو خود آپس میں لڑ بڑ کے لگا لیتے ہیں، تو کرید کے ٹیچرز پوچھتی ہیں کس نے مارا؟ ماما نے مارا، بچہ تو کہے گا مارا۔ پولیس پہنچ جائے گی ماں کو لینے کہ آپ کو جرت کس نے دی کہ آپ اپنے بچے کو ماریں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ وقت یہ چیز ہمارے اپنے ملکوں میں بھی آنے لگے۔ لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات کہہ دی کہ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا۔ کیا پتہ چلا کہ کبھی کبھی انسان نہ سمجھی میں غلط کام کر دیتا ہے، تو فلا تخشوہم، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں۔ یہ نعمت پوری ہونا کیا ہے؟ امت وسط کے تقاضے پورے کرو، ایک خوبصورت نسل تیار کرو، اور تاکہ تم خود بھی راہ راست پالو۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہمارے لیے خوبصورت رول ماڈل بنا کر بھیجا ہے، اور اسی کا تذکرہ اگلی آیت میں ہے۔ لکھ لیجئے اس کا ٹاپک بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے میرے لیے بہترین رول ماڈل۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے کہ ہم نے تمہارے بیچ میں ایک رسول بھیجا تم ہی میں سے۔ وہ ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتے ہیں اور تمہیں پاک کرتے ہیں، اور تمہیں کتاب و حکمت اور وہ چیزیں سکھاتے ہیں جس سے تم بے علم تھے۔ یہ ہے جھنڈا۔ آج نئی نسل کو اگر آپ اللہ والا بنانا چاہتے ہیں تو وہی کام کرنا پڑے گا جو اللہ کے نبی نے کیا تھا۔ ہر ماں کو اپنے اللہ کے نبی کو رول ماڈل سمجھنا ہے، اور ہر استاد کو اپنے اسٹوڈنٹس کو دین کے ساتھ جوڑنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ ہم دنیا کے چھوٹے چھوٹے استادوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن دنیا کے سب سے بڑے استاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا۔ پھر فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ اس کا ٹاپک لکھیے، اللہ کا ذکر اور شکر بہترین عمل ہیں، اور وہ کیسے؟ بس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ سوچیے، آپ اس کو عربی میں پڑھتے ہیں تو کیسے؟ اس لیے تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ یہ کیا بات ہے؟ اتنی بڑی ذات، اتنی بڑی ہستی جو آپ کو مجھے اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ ہے پچھلے پارے کی وہ حدیث جو ہم نے اپنی ایکٹیویٹی شیٹ میں رکھی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی ایک انسان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو محبت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے کو بتاتے ہیں کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر آسمانوں کے فرشتے، اور وہاں سے ہوتے ہوتے زمین کے فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ آپ سوچئے، دنیا میں کسی انسان کو محبتیں مل جائیں، یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ لوگ تو سب کچھ گنوانے کو تیار ہو جاتے ہیں لیکن ان کو محبت نہیں ملتی۔ بڑے بڑے فیشن شوز کر کے، کپڑے خرید کر، اور کیا کچھ شو بزنس میں لے جا کر لوگوں سے تعریفیں وصول کرنے والے لوگوں کے دلوں میں نہیں رہتے۔ لیکن اگر آپ اللہ کے ذکر کو بلند کریں گے، اللہ کے نام کو آپ بلند کرتے جائیے، اللہ آپ کے نام کو بلند کرے گا۔ اور اگر آپ اپنی ذات کی بڑائی کے لیے، اپنی تعریفوں کے پل باندھنے کے لیے اور اپنے آپ کو مشہور کروانے کے لیے کچھ کریں گے، تو یاد رکھیں انجام اس سے اپوزٹ ہوگا۔ اور ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس حدیث پہ غور کریں میں بھی اس کے الفاظ دہرا دیتی ہوں تاکہ آپ کو مجھے اس کا اندازہ ہو کہ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ ہمیں کیسے یاد کرتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری میں, آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے, تم بھی اس سے محبت کرو. چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں. پھر وہ آسمان میں آواز دیتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے, تم بھی اس سے محبت کرو. چنانچہ اہل آسمان بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں, اور اسی طرح روئے زمین میں بھی اسے مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے. دعا کیجئے کہ آپ اور میں اللہ کی محبتوں کو حاصل کرنے والے بن جائیں. اور جب اللہ کی محبت آئے گی نا تو پھر لبوں پہ ایک ہی دعا ہوگی, اللہم اجعل حبک احب الاشیاء, اے اللہ بنا دے اپنی محبت کو سب سے پیاری چیز میرے لیے. کیسے؟ احب الاشیاء الیہ واجعل خوفک اخوف الاشیاء الیہ, اور میرے لیے اپنے خوف کو سب سے زیادہ خوف والی چیز بنا دے. وقت آنی حاجات دنیا, اور میری دنیا کی خواہشوں کو قطع کر دے, یعنی میری خواہشیں کم ہو جائیں. بالشوق الى لقائك, اس کی جگہ شوق لگ جائے تیری ملاقات کا. وَإِذَا اقْتَرَرْتَ عُيُونَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُمْ, اور جب دنیا والے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں دنیا سے, یعنی دنیا کی چیزیں جمع کریں, گھر مال چیزیں کپڑے کھانے پینے, فَاخْرِ رَيْنِ مِنْ عِبَادَتِكَ, تو میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے اپنی عبادت کے ساتھ. جب آپ کے دل میں اللہ کی محبت اس قدر آتی ہے تو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ پہ عمل کرنا آسان ہوتا ہے. کتنی خوشبختی ہے. اور اگر ہم اللہ کی یاد اللہ کے ذکر سے غافل رہے تو یاد رکھیے کہ اللہ کا تو کچھ نہیں بگڑے گا, نقصان تو پھر ہمارا ہی ہوگا اس میں. اور پھر اس کے بعد آیت 153 ٹاپک لکھ لیجئے, مدد طلب کرو نماز اور صبر سے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہو. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے. کیسی بات ہو گئی, یہ کون سا صبر ہے؟ دیکھیے پیچھے تو کون سی باتیں چل رہی تھی, راہ حق اور امت وسط ہونا, تو یہ صبر ہے دین کے تقاضوں پہ عمل کرنے کا. آج کی ماں کو اس آیت پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. آج مائیں کہتی ہیں بچے ہائپر ہو گئے, بچے سنتے نہیں ہیں, اصل میں ان کو آپ چاہیے. دیکھیے جو ماں کا رشتہ باپ بچے سے ہے نا, آپ اس کو سمجھیے. دو بچوں کا تصور ذہن میں لائیے, ایک بچہ بہترین کریڈل کسی برانڈ کی بنی ہوئی, کو 20-25 ہزار ریال کی کہہ لیجئے, کوئی بھی کرنسی رکھ لیجئے, اس میں خوبصورت سا میٹرس, میچنگ پردے, کمرہ خوبصورت, لیکن ماں پاس نہیں ہے. اور ایک دوسرا بچہ ہے سیدھی سادھی جھلی میں, موسم سے کے مطابق کپڑے ہیں تن پہ, لیکن ہے اپنی ماں کی گود میں. کون سا بچہ خوش ہوگا زیادہ؟ لوگ تو کہیں گے خوش قسمت وہ ہے جس کو اتنی برانڈیڈ کاؤچ ملی ہوئی ہے. اس بچے سے پوچھئے تو اس کو سکون ملے گا ماں کی گود میں. یہی ہے یہاں بات. اپنے بچوں کو قیمتی کپڑے لے کر دینے کی بجائے اپنے ہاتھوں سے سی کر دیجئے. آپ اپنے بچوں کو وقت دیجئے. جو مائیں اپنا وقت جاب پہ گزارتی ہیں صرف اس لیے کہ بچوں کی ضرورتیں پوری کریں, ان کے بچے ان سے خوش نہیں ہوتے. وہ بچہ, آپ سن چکے واقعہ, کیسے ماں کے پیچھے پڑتا ہے کہ ماں تمہیں ایک گھنٹہ کام کرنے کے کتنے پیسے ملتے ہیں. غصے میں چھلائی بھی ماں چڑ چڑ کرتی, بالآخر اس کو $10 دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے $20 ملتے ہیں گھنٹے کے. وہ بچہ اپنے تکیے کے نیچے سے $10 کا ایک نوٹ نکالتا ہے اور وہ ماں سے جو 10 لیے جمع کر کے 20 ماں کے ہاتھ میں رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ماما کین آئی بائی 1 آور فرام یو, کیا ماں میں تم سے ایک گھنٹہ خرید سکتا ہوں؟ یعنی اگر آپ خواتین گھر میں رہتی ہیں, آپ بھی خوش قسمت ہیں, آپ کے بچے بھی. اور اگر آپ جاب پہ جاتی ہیں اور اس کے بعد سارا وقت گھر میں اور آپ بہت اچھا مینیج کر رہی ہیں, آپ بہت خوش قسمت ہیں. لیکن اگر شاپنگ مالز میں جا کر گھنٹوں شاپنگ, پارلرز میں 6-6 گھنٹے کے فیشیل اور کیا کچھ, اور اسی طرح کی دوسری ایکٹیویٹیز سوشلائزنگ کے نام پہ رکھی اور بچوں کو میڈز کے نام پہ ڈال دیا, یہ نسل اچھی طرح پرواز نہیں چڑھے گی. تو لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ آج مائیں بھی صبر اور نماز سے تعاون مدد لیں. یہاں کیسے ہم اس بات کو سمجھیں کہ وسطین بصبری وسلام. ایک ماں ہے, بچہ بات تو نہیں مانتا, 10 لوگ آ کے بچوں کے سوال پوچھتے ہیں. میں ان کو کہتی ہوں کہ اگر آپ 2 نفل پڑھ کے جائیں نماز پہ کھڑی ہو جائیں, جا کے مانگی. آج جا کر اپنے بچوں سے پوچھئے, میں کیسی ماں ہوں, میں نے تمہیں کتنا وقت دیا, کیا میں نے تمہارے جذباتی تقاضے پورے کیے ہیں. صرف پیٹ ہی تو نہیں بھرنا ہوتا کہ ان کو روٹیاں پکا پکا کر کھلاتے رہیں, آج تو وہ بھی ماسیاں بنا دیتی ہیں. نہیں, ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں کو بھی صبر سکھائیں. اور صبر کا معاملہ کیا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے, اسے خوشی ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, اور تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے, اور دونوں ہی حالتیں اس کے لیے خیر کی ہیں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ ایک سلائڈ دیکھیے, ایک پلڑے میں تکلیف اور پریشانی ہے, دوسرے پلڑے میں راحت ہے یا آرام ہے. ہم یا تکلیف اور پریشانی میں ہوتے ہیں یا راحت اور آرام میں ہوتے ہیں. تکلیف میں صبر کر لیجئے, راحت اور آرام میں شکر کر لیجئے, تو انشاءاللہ دونوں راستے جنت میں جاتے ہیں. سوال کرتے ہیں اپنے آپ سے, کیا جب مجھے خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں, اور تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتی ہوں. ہم تو خوشی پہ بھی اللہ کو ناراض کر دیں اور تکلیف میں ہم ڈپریشن میں چلے جائیں, تو پھر ناشکرے پن کی حد ہے اور کیا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں صبر کی بہترین صورت شہید ہو جانا, یعنی جان تک دے دینا, اس کی بات کرتے ہیں. تو ٹاپک لکھ لیجیے آیت 154 کا, اللہ کی راہ میں جان دینے والے کبھی نہیں مرتے. کیوں؟ کیونکہ وہ مقصد زندہ ہے جس کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, اور اللہ تعالیٰ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ مت کہو, وہ زندہ ہے لیکن تم نہیں سمجھتے, اور ہم کسی نہ کسی طرح سے تمہاری آزمائش ضرور کریں گے, دشمن کے ڈر سے, بھوک پیاس سے, مال و جان اور پھلوں کی کمی سے, اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے. مصائب خمسہ, آیت 155 کا ٹاپک لکھ لیجئے. 5 مصیبتیں تو آئیں گی, ایک سے بچیں گے تو دوسری پہ, دوسری سے تو تیسری میں. ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے قبرستان میں, جنازہ تیار ہو رہا تھا, اور آپ اس فالتو وقت میں بھی لوگوں کو سکھانے کے ارادے سے زمین پہ ایک چوپٹا سا بناتے ہیں, اور اس کے بیچ میں ایک سیدھی لائن کھینچتے ہیں, اور اس کے بعد ارد گرد چھوٹی چھوٹی لائنیں کھینچتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جو چوپٹا ہے چکور, یہ ایک انسان کی زندگی کی آخری حد ہے, بیچ میں ایک سیدھی لائن جو اس کو ٹچ کرتی ہے, فرمایا یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت ہے, اور بیچ میں چھوٹی چھوٹی ٹیڑھی میڑھی لائنیں, آپ نے فرمایا یہ اس کی زندگی میں اس کو پہنچنے والی مصیبتیں ہیں. ایک مصیبت سے نکلتا ہے تو دوسری مصیبت آ جاتی ہے. کرنا کیا ہے؟ مصیبت آنے پر یا مصیبت کی یاد آ جائے, آپ یہاں بیٹھی ہیں, آپ کو کوئی ماضی کا غم یاد آ گیا, کوئی دکھ یاد آ گیا, کوئی فوت ہوا یاد آ گیا, تو سب سے پہلے جو لفظ زبان سے نکلے, انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جب کبھی ناپسندیدہ حالات میں گر جائیں تو پڑھیے الحمدللہ علی کل حال, اے اللہ تیری تعریفیں ہیں ہر حال میں جس میں تو رکھے. کیونکہ ایک بندے کی اور اوقات ہی کیا ہے, اسی لیے فرمایا جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں, ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں, اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اب صبر کی ایک عملی تصویر, یہ ہے ہمارے اس پارے کی رول ماڈل, ایک ماں بی بی ہاجرہ, جن کو اللہ نے آزمایا اپنے بچے کے ساتھ, اور بچہ بھی وہ جو بڑھاپے میں پیدا ہوا, کتنی دعاؤں سے مانگا ہوا وہ بچہ. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے اس بچے کو اس کی ماں کے ساتھ دور چھوڑا. مجھے تو حیرت پھر حضرت ابراہیم پہ ہوتی ہے, لیکن آج کی حیرت حضرت ہاجرہ پہ ہے. کیسے ہے دیکھیے گا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں, اس لیے بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرنے والے پر ان کا طواف کر لینے میں کوئی بھی گناہ نہیں, اپنی خوشی سے کرنے والوں کا اللہ قدردان ہے اور انہیں خوب جاننے والا ہے. جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود اس کے کہ اسے ہم اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں. حضرت حاجرہ جن کو حاجر بھی کہتے ہیں, کچھ کتابوں میں حاجر آتا ہے کہیں حاجرہ, لیکن چونکہ فیمینن سی ہے اور شروع سے سنتے رہتے ہیں تو وہی چیز موجود ہے. آپ دیکھیے کہ ایک عورت کے لیے یہ بات کتنی مشکل ہوگی. یعنی آج تک دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی لوگوں کو آزمایا ہے اس میں چند عورتوں کی آزمائش بہت بھاری ہے. ایک تو یہاں پڑھ رہے ہیں, ایک آگے ام موسیٰ کی پڑھیں گے. اپنے لیے یہ بات یاد رکھیے گا, اگر آپ نے میں نے کوئی بڑا کام کرنا ہے تو اس کے لیے بڑی بڑی آزمائشوں کے لیے تیار رہنا پڑے گا. اپنے اوپر لیجئے, آپ کے شوہر آپ کو کسی ایسی جگہ پہ لے جائیں جہاں پہ پانی بھی نہیں ملتا. چلیے پانی تو ہے, صاف پانی نہیں ہے, اور آپ کا نیو بورن بیبی آپ کے ساتھ ہے, آپ جانا چاہیں گی؟ ہم تو قرآن سیکھنے نہ آئیں اپنے بچوں کو لے کر کے وہاں لوگوں کے جراثیم لگ جائیں گے. حضرت حاجرہ کو کیوں نہ خیال آیا اس بات کا کہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے اور میرا شوہر جو خود کو بہت نیک کہتا ہے, اللہ کا نبی ہے, اور مجھے یہاں کس کے سہارے چھوڑ گیا؟ آج کی کو ویمن رائٹس والی خاتون ہوتی تو حضرت ابراہیم کے خلاف کال کر دیتی. ان ہستیوں کے لیے تو یہ کہنا سوچنا بھی عجیب لگ رہا ہے, برا لگ رہا ہے مجھے بھی کہتے ہوئے, آپ کو بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوگا, لیکن یہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے قربانیاں دی. یاد رکھیے, اپنے گھر کے کمفرٹ زون میں رہنے والی مائیں اچھی نسلیں پیدا نہیں کریں گی, پھر ان کی نانیوں اور دادیوں کی دعائیں ان کے حق میں پوری نہیں ہوں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی ازواج کو دیکھیے, صحابیات کو دیکھیے, انہوں نے اپنے بچوں کو سخت جان بنایا. گرمی سردی ان کے لیے کوئی بہت بڑی چیز نہیں تھی, ان کو جراثیم نہیں لگتے تھے. آج بہت سارے لوگ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن راستے کی رکاوٹ بچے 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 بچے. تو ماں کے ساتھ رشتے نبھاتے وقت اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جتنا ماں فاستبقوا الخیرات پہ عمل کرے گی اتنا اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کو تحفے کے طور پر, انعام کے طور پہ اسماعیل علیہ السلام جیسا فرما بردار کر دے گا. یہاں ایک اور عمل کی بات نوٹ کیجئے گا کہ حضرت حاجرہ نے اپنے بچے کے ساتھ بہت سارا وقت تنہا گزارا, پھر بھی اسماعیل علیہ السلام کی کتنی خوبصورت تربیت کی. آج سنگل مدر ہونے کا نام لے کر, سنگل پیرنٹ کہہ کر خود کو مظلوم سمجھتے ہوئے مائیں کتنا زیادہ ڈیفنسو موڈ میں چلی جاتی ہیں. تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کو اس عورت کا صبر اتنا پیارا لگا کہ قیامت تک مردوں کو بھی اس کے قدموں پہ چلا دیا اور صفحہ مروہ کی سعی کو حج تو حج عمرے کا بھی حصہ بنا دیا. آج کے بعد جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمرے یا حج پہ لے جائے, صفحہ مروہ کی سعی کرتے ہوئے آپ نے اس عظیم عورت کو سمجھنا ہے. تو آج کی ماں حاجرہ بن جائے, بیٹا خود بہت اسماعیل بنے گا. کس مکتب کی کرامت تھی, وہ کہتے ہیں کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی, یہ مکتب کی کرامت تھی یا کسی کا فیضان نظر تھا؟ تو آج اس میں آپ کے میرے لیے عمل یہ ہے کہ آج اپنے بچوں کا نام لے کر خودارہ گھروں میں مت بیٹھیے, دین کے تقاضوں کو پورا کیجئے. اور ان بچوں کی تربیت تو بعد کی بات ہے, ابھی تو یہ معصوم پھول ہیں. آپ کو دین کی طرف بھاگتا دوڑتا دیکھ کر, عمل کرتا دیکھ کر, یہ خود بخود پہنچ جائیں گے انہی راستوں پہ. جو آپ کریں گے وہی کل یہ کرنے لگیں گے. دوسری بات اس آیت سے پتہ چلتی ہے کہ حق بات کا چھپانا جرم عظیم ہے. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص سے کوئی شرعی مسئلہ پوچھا گیا تو وہ اسے چھپا لے, قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی. اور حضرت ابو ہریرہ اسی آیت کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اگر یہ آیت قرآن میں نہ ہوتی تو میں کبھی کوئی حدیث بیان نہ کرتا. سوال کیجئے خود سے اور مجھے خود سے کرنا چاہیے, کیا میں حق بات تو نہیں چھپاتی؟ میرا خیال ہے آپ سے زیادہ تو مجھے اس پہ عمل کرنا پڑے گا. جہاں بھی جائیں لوگ مسائل پوچھتے ہیں. اب بالفرض جس نے مسئلہ پوچھا, اور مسئلہ وہ ہے جس پہ جس سے پوچھا گیا اس کا اپنا عمل نہیں ہے, اس وقت بڑا کڑا امتحان ہے. ادھر میں اپنی ہر اس سسٹر بہن کو کہوں گی خاص طور پہ کہ جو دین سکھاتے ہوئے لوگوں کے سامنے ہوتی ہیں, دیکھیے اس وقت بھی یہ کام ہو رہا ہے لیکن آپ کے سامنے میں ہوں. بہت سارے لوگ پس پردہ موجود ہیں, اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. جس طرح آج آپ مجھے صرف یہاں دیکھ رہے ہیں نا, کل عمل بھی آپ میرا ہی دیکھیں گے.
कोई पीछे कंप्यूटर चलाता है, कोई रिसेप्शन पे बैठता है, बच्चों को देखता है, कल वो अपनी ज़िंदगियों में क्या करते हैं? शादियों पे, ब्याहों पे, खुशी पे, गम पे, लोगों को परवाह नहीं होगी। जैसे यहाँ वो छुपे में वहाँ भी छुपे, यहाँ घुले मिले तो वहाँ भी घुले मिले, लेकिन ये कुर्सी बहुत ख़तरनाक कुर्सी है। यहाँ वो बैठे कि जिसके अंदर हक बात पे अमल करने का इतना हौसला हो कि सारी दुनिया एक तरफ और उसका उसकी बात उसकी तरफ। कम मुकम्मल तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन फिर दीदा दलेरी के साथ गुनाहों को लाइफस्टाइल नहीं बनाना, वरना लोग क्या कहेंगे, फुलां भी तो पढ़ाते हैं ना, वो तो ये करते हैं, आपको पता नहीं क्या है, वो फुलां भी उन्होंने भी तो घर लिया हुआ है, आपको क्या मसला है। तो यहाँ अगर बैठ के अगर आपने अपने आप को दूसरों की निगाहों में लाना है तो फिर हक बात पे अमल में भी लाइए। फिर चाहे आपके ऊपर तनकीद हो या आपकी तारीफ़ हो, आपको सेंक्शन लगें, बैंस लगें, आपको फाइंस देने पड़ें, आपको अल्लाह के हुक्म को मानना पड़ेगा, क्योंकि आप और मैं फिर अल्लाह के दीन के नुमाइंदे बन जाते हैं। फिर आके आयत 159, 160 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐसे तमाम लोग जिनकी बात पीछे से चल रही थी कि जो हक बात को छुपा लेते हैं, याद रखिए कबूलिए, हक को छुपाने की सज़ा अल्लाह की रहमत से दूरी। ये टॉपिक है आयत का। फरमाए, इन लोगों पर अल्लाह की और तमाम लानत करने वालों की लानत है। हम अगर जो लोग तौबा कर लें और इस्लाह कर लें और बयान कर दें तो मैं इनकी तौबा कबूल कर लेता हूँ, और मैं तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला हूँ। अल्लाह ताला में पक्की सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि अगर गुनाहों का कोई मैल अपने साथ ले गए तो फिर वहाँ जाकर उसको उतरवाना, साफ कराना इससे बहुत मुश्किल होगा जितना यहाँ मुश्किल है। फिर अगली आयत 161, इसमें देखिए, कुफर की हालत में मौत आए इससे पनाह मांगिए। देखिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि चीज़ों का खात्मा, अंजाम जो है ये बहुत अहम होता है, तो खात्मा बिल खैर की दुआ करनी चाहिए। और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें कुफर की हालत में, और कुफर से मुराद सिर्फ वो कुफर अकबर ही नहीं है, ना शुक्री भी है, ना फरमानी भी है, कि अल्लाह हमें कभी ना फरमानी का कोई काम करते हुए मौत ना आ जाए। इन्नल्लज़ीना कफरू वमातू वहुम कुफार, यकीनन जो कुफार अपने कुफर पर ही मर जाएं, इन पर अल्लाह ताला की, फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत है, जिसमें वो हमेशा रहेंगे, ना इनसे अजाब हल्का किया जाएगा और ना इन्हें ढील दी जाएगी। तुम सबका माबूद एक ही माबूद है, इसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो बड़ा रहम करने वाला और मेहरबान है। आसमानों और ज़मीन की पैदाइश, रात और दिन के हेर फेर, कश्तियों का लोगों को नफ़ा देने वाली चीज़ों के लिए वे समंदरों में चलना, आसमान से पानी उतार कर मुर्दा जमीन को जिंदा कर देना, इसमें हर किस्म के जानवरों को फैला देना, हवाओं के रुख बदलना, और बादल जो आसमान और जमीन के दरमियान मुसख़र हैं, इनमें अक्लमंदों के लिए कुदरत इलाही की निशानियां हैं। इस आयत का टॉपिक है रब को उसकी निशानियों से पहचानो। याद रखिए कि कायनात में इर्द गिर्द फैली हुई निशानियों को देख कर अगर रब नजर नहीं आता तो खुलेआम अगर वो हमारे सामने आ जाए तो भी हमें उसका यकीन नहीं आएगा। पिछले पारे में हमने ताल्लुक बिल्ला के बहुत से नुक्ते नोट किए थे, इसको भी नोट में रखिए, क्योंकि काम छोड़ नहीं देना, होमवर्क तो चलता जाएगा, तो अल्लाह से रिश्ता जोड़ने वाली इससे खूबसूरत आयत पूरे कुरान में नहीं होगी। इसीलिए फिर अगली आयत, इसका टॉपिक लिख लीजिए, इंसान का महबूब उसका माबूद होता है। जिससे मोहब्बत होती है वही आपका माबूद होगा। अपने लिए एक जुमला लिख लीजिए, जिसके लिए सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं वही आपका माबूद है, जिसके लिए दूसरों को नाराज़ करते हैं वही आपका माबूद है। और मखलूक की मोहब्बत अगर अल्लाह की मोहब्बत से आगे बढ़ जाए तो इसको अब शिर्क फिल मोहब्बा कहते हैं। आज हम आप किस तरीके से इसके ऊपर अपने अमल को देखते हैं ये हर एक देखे। मुझे और आपको अपनी मोहब्बत का जायज़ा लेना है। फरमाया हुआ अल्लाह ताला ने आपके मेरे लिए एक मियार रख दिया इस बात का, वमिन अन्नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा। बस लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह के शरीक औरों को ठहरा कर इनसे ऐसी ही मोहब्बत रखते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए, और ईमान वाले तो अल्लाह की मोहब्बत में बहुत सख्त होते हैं। काश के मुशरिक लोग जानते, जबकि अल्लाह के अजाब को देख कर जान लेंगे कि तमाम ताकत अल्लाह ही को है और अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है, तो हरगिज़ शिर्क न करते। आज के पारे के थीम के साथ इस आयत को कैसे समझेंगे कि जब तक माँ खुद अल्लाह की मोहब्बत में चूर नहीं होगी وہ اچھی نسل پیدا نہیں کر سکے گی. آپ ماں ہونے کے ناطے اپنے عمل کو چیک کیجئے، کیا آپ واقعی سب سے زیادہ اللہ سے پیار کرتی ہیں؟ کیا آپ کو اللہ سے پیار کے اظہار کے وہ سارے طریقے جو ہم نے پچھلے پارے میں دیکھے اپنے اوپر فٹ ہوتے ہوئے دکھتے ہیں؟ اپنے گھروں میں جب اپنے بیٹوں کے لیے لڑکیاں ڈھونڈتے جاتے ہیں یا اپنے گھروں میں لے کر آتے ہیں کسی کی بچی، سب سے بڑی قابلیت جو آپ اس بچی میں دیکھیں وہ یہ دیکھیے، کیا وہ اللہ سے محبت کرتی ہے؟ اللہ سے محبت کرے گی نا تو انشاءاللہ وہ آپ سے بھی محبت کرے گی، اور اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آپ کے گھر کو بھی گھر بنا کر رکھے گی. پھر دوسری بات دیکھیے کہ بندہ مومن کا دل یہ اللہ کی محبت میں چور ہوتا ہے، یہ دل اللہ کی محبت کا برتن ہے. جب تک دوسری محبتوں کو خالی نہیں کریں گے اس کے لیے جگہ نہیں بنے گی. لیکن افسوس ہے کہ کچھ لوگ دنیا میں بزرگوں کو، اولیاء کرام کو، وہ نیک لوگ جو اپنی ساری زندگی اللہ کی رضا کے لیے محنتیں، مشقتیں، ریاضتیں کر کے لگا گئے، ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں اور اللہ سے زیادہ ان پہ توکل کرتے ہیں. ان کا گمان کیا ہوتا ہے؟ کل قیامت کے دن بابا جی کام آ جائیں گے، یہ کرنی والے، یہ بگڑی بنانے والے، یہ مشکل کشا، یہ حاجت کشا. تو اگلی آیت کو ذرا اس شعور سے سنیے. قیامت کا دن ہے، استبر الذین تبعوا من الذین تبعوا، جس وقت پیشوا لوگ اپنے تابع داروں سے بیزار ہو جائیں گے اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور کل رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے. رکیے ادھر، یہاں ایک جملہ لکھیے. رشتے جوڑنے ہیں کس سے؟ اللہ سے اور اپنے پیاروں سے. لیکن رشتے توڑ لیجئے ہر اس یادگار سے جہاں سے شرک کی بو آتی ہے. سب سے مشکل بت یہی ہے جو ٹوٹتا ہے، دوسروں کی عقیدتوں اور محبتوں کا بت، اور ایسے لگتا ہے کہ وہ نہیں چھوڑ سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب اسلام ترقی کرتا ہے، مکہ فتح ہوتا ہے، تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جو درگاہوں پہ اور جو مندر اور جو مزار ہیں ان کے بنے ہوئے بزرگوں کے اور بتوں کے، ان کو گرا دو. تو ایسے ایسے واقعات سننے میں آئے کہ بستی کے لوگ ڈر گئے کہ دیکھو اگر تم نے اس قبر پہ ہاتھ ڈالا تو پوری بستی پہ عذاب آ جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوا. تو اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم شرک کے سارے رشتے کاٹ دیں، کیونکہ اس کی موجودگی میں پھر اللہ سے محبت کی بات ہو نہیں سکتی. تو جو لوگ ساری زندگی ان پہ تکیہ لگا رہے تھے وہ کیا کہیں گے؟ اور تابع دار لوگ کہنے لگیں گے کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے یہ ہم سے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال دکھائے گا، ان کو حسرت دلانے کو، یہ ہرگز جہنم سے نہیں نکلیں گے. تو کیا پتہ چلا کہ مشرک کے لیے جہنم کی وعید ہے، اللہ نہ کرے. چلیے خود سے پوچھئے، ڈھکا چھپا شرک تو نہیں ہے؟ زندگی میں غلط کام کر کر کے اپنے آپ کو خوش تو نہیں کی ہوئی؟ کیونکہ دیکھیے یہ بہت اہم بات ہے، جب تک میری آپ کی زندگی سے شرک اور اس کی باریکیاں نہیں نکلیں گی، ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی معیار پر پورے نہیں اتریں گی، عبادات قبول نہیں ہوں گی. اب اس کے بعد آگے دیکھیے گا کہ یہاں بنیادی چیزیں دیں، اب کچھ حلال اور حرام کی باتیں ہیں، خاص طور پہ کھانے پینے سے متعلق. دو اصول یاد رکھیے کہ کھانا حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، یعنی جس مال سے خریدا وہ مال حلال کمائی سے لیا ہو اور چیز اپنی جگہ پہ طیب ہو، پاکیزہ ہو، یعنی اس میں گندگی اور خرابی اور عقل میں بوجھ ڈالنے والی چیزیں موجود نہ ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں 168، لوگوں زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں انہیں کھاؤ پیو اور شیطانی راستوں پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا اور اللہ پر ان باتوں کے کہنے کا حکم دیتا ہے جن کا تمہیں کچھ علم بھی نہیں. پچھلے پارے میں یاد کیجئے، آدم علیہ السلام کو ابلیس نے دھوکے میں ڈال کر وہ پھل چکھا دیا جس کو چکھنے سے اللہ نے منع کیا تھا، اور ایسی غلطی کروا دی کہ جنت کا شاہی لباس اتر گیا. آج دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے. یا پھر عمل کا نقطہ نوٹ کیجئے، ماں اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، لیکن ماں کیا کھاتی ہے؟ ماں کیا دیکھتی ہے؟ ماں کیا پہنتی ہے؟ ماں کا حال حلیہ کیا ہے؟ ماں کی نظریں گھنٹوں کے اعتبار سے کن چیزوں کو دیکھتی ہیں؟ اس کے کان کیا سنتے ہیں؟ یہ سب چیزیں اس بچے کے اوپر اثر ڈالتی ہیں. اور شیطان کا تو کام ہی کیا ہے کہ وہ لوگوں کو بے حیائی اور منکر کا حکم دے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے کھانے پینے کو بھی دیکھیں اور اپنے پہننے اوڑھنے کو بھی دیکھیں. اگر کپڑے پہن کر ہم برہنہ دکھیں اور ہم اپنے آپ کو نمائشی پیس بنا کر مردوں میں بیچ میں ایسے لے جائیں جن کے لیے فتنہ ہو، تو بتائیے ایسی ماؤں کے بچے کیسے پھر اللہ کے دین کو پھیلانے والے بنیں گے؟ اللہ تعالیٰ آج کی ماں کو سمجھ دے دے۔ باقی رہ گیا شیطان، اس کا تو کام ہے کہ حلال کو حرام کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پروردگار عالم فرماتا ہے، میں نے جو مال اپنے بندوں کو دیا اسے ان کے لیے حلال کر دیا، میں نے اپنے بندوں کو مواحد پیدا کیا، مگر شیطان نے اس دین حنیف سے انہیں ہٹا دیا اور میری حلال کردہ چیزوں کو ان پر حرام کر دیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، یعنی خود ساختہ باتیں کر کے لوگ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے حلال کی توفیق دے، ہمارے پیٹوں میں جائے تو یہی جائے۔ آگے 170 آیت کا ٹاپک لکھ لیجئے، باپ دادا کے نام پر من پسند کام۔ یاد رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز پہ سب سے زیادہ محنت کرنی پڑی وہ مکہ والوں کے ذہنوں سے باپ دادا کے طور طریقوں پہ جو رسم و رواج چل رہے تھے اس سے ہٹانے میں پڑی، اسی کا یہاں اظہار ہے۔ فرمایا، اور جب کبھی ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابع داری کرو، تو جواب دیتے ہیں، ہم اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا، حالانکہ ان کے باپ دادے بے عقل اور گمراہ کیوں نہ ہو۔ یہ بھی انسانوں کی کمزوری رہی، دین کے معاملے میں کہیں گے یہ تو میری ساس کرتی تھی، کونڈے میری ساس بھرتی تھی، میں کیسے چھوڑوں، اور فلاں ختم یہ تو میری نانی کے وقت سے چلتا گیا، اور یہ تو میری دادی کا کام تھا، تو آپ کپڑے کیوں نہیں وہ پہنتے جو آپ کی دادی پہنتی تھی، آپ وہ بڑے بڑے دوپٹے اور خمار اور روڑنیاں کیوں نہیں پہنتی، آپ کی دادی کو تو کبھی کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا تھا، اور آپ نے وہ دادی کے وقت کا صوفہ کیوں پھینک دیا۔ پتہ کیا چلا کہ دادا باپ دادا کا نام لے کر صرف بندہ وہی کام کرتا ہے جس میں اپنی بات ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کی مثال اللہ نے دی، کفار کی مثال ان جانوروں کی سی ہے جو اپنے چرواہے کی صرف پکار اور آواز ہی سنتے ہیں اور سمجھتے نہیں، وہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں اور ان کو عقل نہیں۔ یعنی جو لوگ بے سوچے سمجھے رسم و رواج کرتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں، اور ہر معاشرے کی اپنی رسمیں اپنے رواج ہیں، آپ ذرا اپنے رسم و رواج پہ بھی تو غور کریں۔ مجھے تو یہاں کی کوئی اتنا زیادہ فکر اتنا نہیں پتا، لیکن کچھ چیزیں رسم و رواج کے نام پہ ہمارے خاندانوں میں ہمارے ملکوں میں عام ہیں۔ بس آپ دیکھیے کہ شادی کے موقع پہ لڑکی کو مائیوں بٹھاتے ہیں، کئی دن پہلے سے اس کو پیلے کپڑے پہناتے ہیں، کیوں؟ پیلا جوڑا کیا ہے؟ اور پھر اسی طرح سے سوا من بد لے کر آنا اور اٹھا کر پھرنا، یہ کیا ہے؟ اور جہیز اور بری کے بڑے بڑے صندوق اٹھا کر شادی حالوں میں لا کر سجانا، یہ کیا ہے؟ کس کو دکھاتے ہیں؟ کیا آپ نے اپنے بیٹے کو آج صبح اگر 100 روپیہ دیا تو لوگوں کو بتایا کہ میں نے 100 دیے؟ کس پہ احسان کیا؟ اپنی بیٹیوں کو دیتے ہیں، اپنی بہوؤں کو دیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ رسم و رواج اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ انسان کی عقل تک کام میں نہیں آتی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ خاندانی رسم و رواج پہ عمل کرنے سے پہلے یہ بھی تو دیکھو کہ اس اللہ کے دین کی کوئی حد تو نہیں ٹوٹتی۔ اس کے بعد آیت 172، اس کا ٹاپک لکھیے، ایمان والوں سے خطاب کہ کھاؤ اور شکر کرو۔ یہ بھی ایک بڑا عجیب سا نقطہ ہے ہمارے کلچر میں، اچھا کھاتا پیتا نہیں دیکھ سکتے، کسی کو اچھا کھاتا دیکھے کہیں گے یہ بڑا ہی خراب ہوگا، اور کوئی دیندار ہے وہ تو سوکھی روٹیاں ہی کھاتے ہیں، وہ تو جھوٹے کپڑے پتلے پرانے کپڑے ہی پہنیں گے۔ تو اللہ نے یہاں بہت خوبصورت طریقے سے یہ بات بیان کر دی، اور اس پہ غور کر کے دیکھیے گا کہ جب آپ دین کا صحیح رخ لوگوں کو دکھاتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کے لیے دین کو مشکل نہیں کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ۔ کیا کہا؟ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیز ہم نے تمہیں دے رکھی ہے ان کو کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ یہ شکر ادا کرنا کیا ہوتا ہے؟ کہ جو کھانا آپ نے کھایا اس کو کھائیے، پھر اچھے کام کیجئے۔ بس آپ دیکھیے کہ آپ نے صبح فجر پڑھی، الحمدللہ، کسی نے پہلے پڑھ لی، کسی نے پہلے کچھ کھا لیا، پہلے کھایا اس کے بعد آپ نے فجر پڑھی، الحمدللہ، اچھے کھانے کا اچھا استعمال ہوا۔ صبح اٹھ کر آپ نے صاف ستھرے کپڑے پہنے، نہائے دھوئے، پاک صاف ہوئے، آپ نے جمعے کی نماز ادا کی، الحمدللہ۔ اچھا کھائیے، اچھا پہنیے اور اچھے کام کیجئے۔ مسئلہ کہاں بگڑتا ہے؟ جب اچھا پہن اوڑھ کر برے کام کرتے ہیں۔ عام دنوں میں روز موٹا جوٹھا پہن کر پانچ وقت کی نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں اور کوئی گناہ بھی نہیں ہوتے، اور جس دن خوب پہنتے اڑتے سجتے سنورتے اس دن سب کو دکھاتے بھی ہیں اور غیبتیں چگلیاں بھی ہوتی ہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس کے بعد یہ ہے اگلی وہ آیت جس کا آپ ٹاپک لکھ سکتے ہیں، دین اسلام کی چار، صرف اونلی فور حرام چیزیں۔ یعنی آدم کے باپ میں تو ایک شجر ممنوع تھا نا جسے روکا تھا، ہمیں صرف چار چیزوں سے روکا گیا۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر ودم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، تم پر مردہ اور بہایا و خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام لیا گیا ہو حرام ہے، پھر جو کوئی مجبور ہو جائے اور وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو، اس پر ان کے کھانے میں کوئی پابندی نہیں، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ ہے جی ایک مائنڈ میپ حرام چیزوں کا۔ مردار، وہ جانور جو خود سے مر جائے، یعنی جس کو ذبح نہ کیا جا سکے، اس کی ڈیٹیلز ہم آگے انشاءاللہ سورت مائدہ میں پڑھیں گے۔ دوسری چیز ہے خون بہا ہوا، یعنی رننگ بلڈ جو ہوتا ہے جانور کے جسم میں، وہ بھی نہیں کھا سکتے۔ ایک تو اللہ کا حکم ہے، دوسرا یہ کہ خون کے اندر جراثیم سارے ہوتے ہیں، گندگی لے کر پھرتا ہے، جیسے گٹروں کا پانی ہے، پورے شہر کی سیوریج کا نظام، اس کو ذہن میں لے آئیے۔ تیسری چیز سور، سور اپنی ذات کے اعتبار سے بڑا گندا جانور ہے، اس کا جسم انسان کے ساتھ بہت زیادہ ملتا ہے، لہٰذا اگر اس کو کوئی بیماری ہوگی تو انسان میں بھی جائے گی، عادات کے اعتبار سے بہت برا جانور ہے، ہومو سیکشل بھی ہے، اپنا فضلہ کھا جاتا ہے، اپنی مادہ سے خود دوسرے جانوروں سے زنا کرواتا ہے۔ اس طرح کی خرابیاں آپ دیکھیے کہ آج وہ لوگ جو ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں ان کے اندر بھی عام ہو گئیں۔ اور چوتھی چیز جو اسلام میں حرام ہے، اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا، اس میں انشاءاللہ ہم چھٹے پارے میں بات کریں گے۔ تو کیا پتہ چلا، صرف چار چیزیں چھوڑ دو، اس کے علاوہ جو دل چاہتا ہے وہ کھا لو۔ اب حلال حرام کی باتیں آتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں چھوڑیں جی یہ باتیں نہ کریں، لوگ ناراض ہوتے ہیں، لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، یہ نظریں نہ کھاؤ، نیازیں نہ کھاؤ، پرشاد نہ لو، یہ نہ کرو، یہ شرک وہ۔ تو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کیا فرماتے ہیں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا، بے شک جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچتے ہیں، یقین مانو کہ یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہ کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا ہے، یہ لوگ آگ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہیں۔ ان عذابوں کا باعث یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچی کتاب اتاری، اور اس کتاب میں اختلاف کرنے والے یقیناً دور کے مخالف لوگ ہیں۔ کیا پتہ چلا، قیامت کے دن اللہ کلام نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا۔ ذرا سا ذہن میں لائیے، کسی کی آپ کے ساتھ ناراضگی کی آخری حد کیا ہوتی ہے، میں تم سے بات نہیں کروں گا، میں آپ سے نہیں بولتی، یہ دو جملے کوئی بھی نہیں سننا چاہتا، کسی کو بھی اچھے نہیں لگتے۔ کیا آپ اور میں قیامت کے دن یہ چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہہ دے، تم دنیا میں اپنی من مانیاں کر کے آئی ہو، جو کرنا ہے کر لو، میں تم سے بات نہیں کرتا۔ جس کا اللہ سے رشتہ مضبوط ہوگا وہ تو رو ہی پڑے گا، ہائے اللہ یہاں آ کے بھی میرے سے بات نہیں کرے گا، میں تو پہلے ہی بڑی اداس ہوں، میں تو اللہ سے ملنا چاہتی ہوں، میں تو کب سے منتظر تھی۔ اور جو اللہ سے دور ہے، جن کے اللہ سے رشتے ٹوٹے ہوئے، وہ کیا کہیں گے، چلو شکر ہے، نہیں کرتا تو نہ کرے۔ آپ دیکھیں دو طرح کے بچے ہوتے ہیں نا، ایک جن کی ماں ذرا ناراض ہو جائے وہ بے چین ہو جاتے ہیں، ماما امی اما فلاں فلاں آپ کیوں ناراض ہیں، منا لیں گے، خوش کر دیں گے ماں کو، اور دوسرے کہیں گے چلو اچھا ہے، تھوڑی دیر کوئی نہ بولے، گھر کا ماحول اچھا رہے گا، اماں بولی بھی تو غصہ ہی کرے گی، لڑائی کرے گی نا، ناراض ہو جائے گی۔ آپ اور میں یہاں چیک کریں، ان میں سے کوئی بات اگر ہمارے اندر ہوئی اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے تو ہم کہاں کے رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو راضی کرنے والا بنا دے۔ اس کے بعد ہے جی آیت بر 177، اس کا ٹاپک لکھ لیجئے، نیکی کا جامع تصور۔ اس کے اوپر ایک لیکچر بھی ہے، نیکی کا جامع تصور، دو سی ڈیز بنی تھی، اگر آپ کو لنکس دیے جائیں تو چار پانچ ہوں گے، ممکن ہو تو سن لیجئے، کرنے کے کاموں میں لکھ لیجئے۔ آیت بر کو سنیں گے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین میں ہر کام ایک ترتیب کے ساتھ چلتا ہے، سب سے پہلے اللہ سے تعلق جڑے گا، پھر انسانوں کے ساتھ جڑے گا۔ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، پیچھے چونکہ قبلے کی بحث تھی نا کہ مشرق میں ہے مغرب میں ہے ادھر ہے ادھر ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چھوڑو ان بحثوں میں مت پڑو، کیا ساری اچھائی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے میں نہیں، بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتاب اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا، آزاد آزاد کے بدلے، غلام غلام کے بدلے، عورت عورت کے بدلے۔ کیا پتہ چلا کہ آیت بر کے فوراً بعد مختلف باتیں ہیں، تھوڑا سا اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آج ہمارے یہاں دین کی ترتیب بدلی ہوئی ہے، لوگ نماز نہیں پڑھتے لیکن روزہ رکھتے ہیں، حیرت کی بات نہیں؟ لوگ شرک کرتے ہیں اور اس کے باوجود جو ہے وہ نفل نمازیں پڑھتے ہیں۔ پہلے درخت کے تصور کو دیکھیے، پہلے بیج زمین میں جائے گا، پھر چھوٹی چھوٹی شاخیں، چھوٹی چھوٹی جڑیں نکلیں گی، وہاں سے پھر کومپل، اور پھر اس طرح سے اوپر درخت بنے گا۔ آپ نے، میں نے ابھی رمضان سے پہلے یا رمضان میں اپنا سب سے زیادہ جائزہ جس چیز پہ لینا ہے وہ تعلق باللہ، شرک تو نہیں ہے، ڈکا چھپا ظاہری بات نہیں، پھر اس طرح اپنے ماں باپ کے ساتھ رشتہ جوڑیے۔ اپنے ماں باپ کو آپ کچھ سمجھیں بھی نہ اور دوسروں کو کہے کہ میں آپ کی بیٹی، میں آپ کا بیٹا۔ شوہر اپنی بیوی بچوں پہ تو خرچ نہ کرے، اور باہر جتنا مرضی لخلوٹ ہو جائے، قیامت کے دن جواب دہی ہوگی۔ پہلے اپنے قریبیوں کا حق دیجئے، اور اس آیت کی جب آپ تفسیر سنیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ نیکی کا جذبہ ہر بندے میں، یا جو لفظ بر ہے نا، بر سے جنگل، خشکی، تری، چھوٹے بڑے درخت ہوتے ہیں، بڑے بڑے درخت بھی ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی شاخیں بھی ہوتی ہیں، جڑی بوٹیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو دین صرف چند ریچول کا نام نہیں ہے، دین کا سرسبز درخت بنو۔ اور یہاں آپ دیکھیے کہ رشتوں کو جوڑنے والی آیت، کیا پتہ چلا قرابت دار، مسکین، یتیم، ان سے بھی تو رشتے جوڑیے، یہ کسی بھی معاشرے کا کٹا پھٹا حصہ ہوتے ہیں۔ اور میں ایک جملہ بول دیتی ہوں ماؤں کے نام، اگر ماں خود آیت بر پہ عمل کر لے تو بچوں کو سکول بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کل ہماری مائیں ان پڑھ تھیں، لکھنا نہیں آتا تھا، لیکن اللہ سے ڈرنے والی، اللہ سے محبت کرنے والی، اور بچوں کی بڑی پیاری تربیت کرنے والی تھی۔ تو ان چیزوں پہ غور و فکر کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ قریب کے رشتہ دار کو، اس کو دینا، اس کا خیال رکھنا زیادہ بڑے اجر کی بات ہے۔ ایک تو ثواب صدقے کا ہوگا، دوسرا صلہ رحمی کا ہوگا، پھر قرآن پاک میں بہت جگہ اس حسن سلوک کا حکم بھی ہے۔ اور یتیم کون ہوتا ہے؟ وہ بچے جن کا باپ مر جائے، بالغ ہو جائیں گے تو یتیم ہی نہیں ہوگی۔ یہاں تو بوڑھا فقیر آتا ہے اور کہتا ہے بوڑھے یتیم کو پیسہ دے دو، تو بڑھاپے سے، بلوغت سے، اور لڑکی ہے تو اس کی شادی سے، اس کی یتیمی اور اس کے یتیمی کے احکامات ختم ہو جاتے ہیں۔ اور خاص طور پہ دیکھیے وہ رشتہ دار جن کا کوئی کمانے والا نہیں، چند سیکنڈ آنکھیں بند کر کے اپنا جائزہ لیجئے، کیا میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرتی ہوں؟ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے دیکھیے آیت 178، اس کا ٹاپک لکھیے، رحمت اور کمی ہے اللہ کی طرف سے۔ کیا؟ ہاں، جب جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے، اسے بھلائی کی تباہ کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرے۔ تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے، اس کے بعد جو بھی سرکشی کرے اسے دردناک عذاب ہوگا۔ اب یہ ساری اقسامیں بر چل رہی ہیں، اس کی ڈیٹیلز انشاءاللہ آپ جب کبھی تفسیر سے قرآن پڑھیں گے تو اس میں لیں گے، لیکن یہاں سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، اس کے اندر چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی ہر بات بتا دی گئی، یہاں تک کہ اگر کوئی کسی کا قتل بھی کر دے تو کیا کیا جائے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ ہاں، جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے، اسے بھلائی کی تباہ کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے، تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے، اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے اسے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بڑی آسان شریعت دی ہے، کچھ لوگوں کو شریعت مشکل لگتی ہے۔ تو یہاں دیکھیے ایک سلائیڈ ہے آپ کے سامنے، مسلمانوں پر اللہ کی رحمت اور تین قسم کی رعایتیں۔ دیکھیے کسی کے قتل کی صورت میں تین ممکن صورتیں ہیں، ایک یہ کہ اس کے بدلے میں اسی شخص کو قتل کروا دیا جائے، حکومت کرے گی یہ کام، آپ اور میں نہیں کریں گے. دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے. تیسری صورت ہے کہ اس کو قتل نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے آپ کے گھر والا تو واپس نہیں آئے گا، معاف کرنے کو دل نہیں کرا. تو پھر دیت لے لی جائے، بلڈ منی، 100 اونٹوں کی قیمت، کہ چلو جو مر گیا اس کے گھر کے بیوی بچوں جو ان کا کچھ فائدہ ہو جائے. اسلام میں تینوں کی رخصت ہے، قصاص بھی لے سکتے ہیں، معافی بھی ہے، دیت بھی ہے. اہل تورات میں قصاص تھا اور معافی تھی، دیت نہیں تھی. اور اہل نصارہ کرسچنز، جس کو آپ کہہ لیجیے اہل انجیل، ان کے اندر قصاص بھی نہیں ہے، دیت بھی نہیں ہے، صرف معافی ہے. اسلام بیلنس دین ہے کہ دوسرا؟ یہ ہے امت وسط ہونے کا ایک خوبصورت طریقہ. اس کے بعد قصاص کا لفظ آج اس ملک میں تو آپ کو اتنا سمجھ نہیں آئے گا، باہر کے ملکوں میں اس کو بہت بدنام کیا جاتا ہے، کہتے ہیں مسلمز آر باربیرک، بہت ان کی سزائیں سخت ہیں اور بہت ایسی چیزیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے یہ بات کہی کہ بہت سارے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کی باتیں سمجھ نہیں آتی تو وہ سن لیں آیت 179 اور 180. اس کا ٹاپک لکھ لیجئے، قصاص میں زندگی ہے. وَلَكُمْ فِي الْقَصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس کے باعث تم ناحق قتل ناحق سے رکو، اس کے باعث تم قتل ناحق سے رکو گے. تم پر فرض کر دیا گیا کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہو تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے. پرہیزگاروں پر یہ حق اور ثابت بات ہے. وصیت کی بات آ رہی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے جس کے پاس کچھ مال ہو اور وہ وصیت کرنا چاہے تو دو راتیں بھی اس کی زندگی میں ایسی نہ گزریں کہ وہ وصیت لکھ نہ لے. آپ دیکھیں جیتے جی آپ کو مجھے اپنے ہر مال کی ہر چیز کو جس کو مرضی دیں ہمیں اختیار ہے. آپ کے پاس 1,000 ہے، 10,000 روپے ہیں، سارے کسی کو دے دیں، تھوڑے تھوڑے دے دیں، کسی کو تھوڑے کسی کو زیادہ دے دیں، کوئی بڑی بات نہیں. لیکن مرنے کے بعد، یعنی ورثہ یا مرنے کے بعد اس کو وصیت کی صورت میں لکھیں گے تو اس کی لمیٹیشنز ہیں. وصیت کی بہت زیادہ اہمیت ہے. میں چاہوں گی کہ آپ اس ٹاپک کو ضرور سنیے کیونکہ یہ چیز آج ہمارے کلچر میں بہت ہی زیادہ کم سمجھی جاتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بہت بڑی بات کی. فرمایا اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے اس کا گناہ بدلنے والے پر ہوگا، واقعی اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. ہاں جو شخص وصیت کرنے والے کی جانبداری یا گناہ کی وصیت کر دینے سے ڈرے پس وہ ان میں آپس میں صلح کرا دے تو ان پر کوئی گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. کیا پتہ چلا لوگوں کو بتا کر. آپ دیکھیے اب آپ یہاں کہیں گے ہم کس کو کہیں، کم از کم کسی دو لوگوں کو گواہ بنا کر اپنی چیزیں بتا دیجئے، کہاں رکھی ہوئی ہے، کس کو دینی ہے، کیا طریقہ کار ہے، کیونکہ موت تو کسی لمحے بھی آ سکتی ہے. تو کیا پھر اس وقت ہم دوسروں کو بتانے کے لیے وقت مانگیں گے؟ وقت نہیں ملے گا. اور جتنا زیادہ صحیح وصیت کریں گے اتنا فائدہ ہوگا. یہ موضوع اپنی جگہ ایک تفصیل طلب ہے. اللہ تعالی ہمارے وقت میں برکت دے کہ ہم اس کو سن کر سمجھنے والے بن جائیں. اب اس کے بعد کچھ چیزیں روزے اور اس سے متعلقات کے بارے میں. تو یاد رکھیے کہ روزہ فرض عبادت ہے، یہ کفایت کرنے والی عبادت ہے، تقوی پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. پورے قرآن میں نماز اور زکوٰۃ کا کثرت سے ذکر ہے، حج کا بھی ایک سے زائد دفعہ ذکر ہے، لیکن روزے کے بارے میں یہی آیات جو ہم پڑھنے والے ہیں 183 سے 185، یہ ہیں بہترین آیات. ایک ہی جگہ سارے احکامات دیے، اور یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ تھوڑے سے وقت میں پورے مسئلے کو بیان کر دیا. ہو سکتا ہے 2-3 دن کے بعد ہم سب روزے سے ہوں. خوش ہیں جی؟ کون کون خوش ہو رہا ہے کہ رمضان آ رہا ہے؟ کس بات کی خوشی ہے؟ پکوڑے، سموسے ہیں جی؟ روزے رکھیں گے، دوپہر کو کھانا نہیں پکانا پڑے گا. اور کس کو فکر لگی ہوئی ہے، ہائے روزے آ رہے ہیں، روزے آ رہے ہیں؟ یہاں بیٹھ کے تو کسی کو نہیں ہے. चलिए, बड़े प्यार से सुनते हैं और मैं आप सबको दावत दूंगी कि अब जो भी 2 दिन रह गए हैं इसमें खूब अच्छी तरह रोज़े के मसाइल, रोज़े की रूह इसको समझ लीजिए, सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, ताकि जब रमज़ान आए तो पूरी तैयारी के साथ आप ये काम करें। मैं इस पूरे टॉपिक को इकट्ठा पढ़ूंगी, इसका टॉपिक यानी 183 से 185 तक इसका टॉपिक क्या है, रमज़ान, क़ुरान और दुआ का ताल्लुक। फिर इस पे इंशाल्लाह एंड पे थोड़ी सी बात करेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े रखना फ़र्ज़ किया गया जिस तरह तुमसे पहले के लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, और ये क्यों फ़र्ज़ किए गए, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो, नफ्स पे काबू पाओ, सेल्फ कंट्रोल, तुम्हें अपने गुनाहों की फ़िक्र लग जाए। और डरते क्यों हो, अय्याम मादूदात, गिनती के चंद दिन हैं, लेकिन तुम में से जो शख्स बीमार हो या सफ़र में हो तो वो और दिनों में गिनती पूरी कर ले, और इसकी ताकत रखने वाले फ़िदिये में एक मिस्कीन को खाना दें। फिर जो शख्स नेकी में सबकत करे वो इसके लिए बेहतर है। फिर जो शख्स नेकी में सबकत करे वो इसके लिए बेहतर है, लेकिन तुम्हारे हक में बेहतर काम रोज़े रखना ही है अगर तुम बा इल्म हो। क्या पता चला कि रोज़ा इंसान के अंदर एक खूबसूरत फीलिंग्स लेकर आता है। आप देखिए कि अल्लाह ताला रोज़ा रखकर हमें अपना रिश्ता याद दिलवाते हैं। बाथरूम में जाकर जितना मर्जी पानी पी लें कोई नहीं देख रहा, खाना पकाते हुए किचन में जितना मर्जी खा लें कोई नहीं पूछता, लेकिन अल्लाह की मौजूदगी का एहसास। अब यहाँ फिर एक छोटी सी बात, माएँ कैसी चाहिए, रोज़े रखने वाली माएँ या बात बात पे वजह बेवजह पे रोज़े छोड़ने वाली माएँ। तो एक बच्चे को जो माँ दरकार है, उस माँ के अंदर रोज़े रखने की और रोज़े को निभाने की और उसका हक अदा करने की खूबी होनी चाहिए। आप देखिए कि अल्लाह मुझे देख रहा है, इसका एहसास सबसे ज़्यादा रोज़ा रख कर होता है। फिर आप देखिए कि मरीज़ और मुसाफिर बाद में रोज़ा रख सकते हैं, यानी गिनती लाजमी है पूरी करना, ये अपनी मर्ज़ी से आप और मैं नहीं कर सकते। अमल की बात क्या है कि रोज़े रखें, बिला वजह ना छोड़ें, क्योंकि बाद में रखना मुश्किल होता है। और रोज़ा कहते किसको है, सयाम या सौम, रोज़ा सुबह सादक से नमाज ग़ुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और जिमा से अल्लाह की रज़ा के लिए रुके रहना। और ये रोज़ा भी है, इबादत है, नफ्स की तहारत और तस्किए का लिए बहुत अहम है, इसीलिए अल्लाह ताला ने इसको पिछली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ किया। और मकसद हसूल तकवा है। चलिए, तकवा है मेरे अंदर, माँ के अंदर तकवा होगा तो बच्चे में कैसे जाएगा, थोड़ा सा इसको समझिएगा। आप देखिए कि बच्चा माँ के पेट से एनर्जी लेता है। माशाल्लाह आप में बहुत सारी डॉक्टर्स भी हैं, और जो डॉक्टर्स नहीं वो माएँ तो हैं ना। बच्चा माँ के साथ ब्राह रास्त जुड़ा होता है, चिपका होता है अंदर। अगर माँ के जिस्म से वो खून ले सकता है, अगर खुदा ना खास्ता माँ को डायबिटिक हो जाए, शुगर हो, तो बच्चे को भी डर होता है। डॉक्टर्स कहते हैं बच्चे को, माँ को खुश रखो, दुखी माँ दुखी बच्चा पैदा करेगी, ये तो सभी को पता है ना। तो क्या बच्चा माँ से तकवा नहीं लेगा, सब्र नहीं लेगा, शुक्र नहीं लेगा? अब आज सारे मेयार रखते हुए चेक कीजिएगा कि आपके बच्चे को कैसी माँ मिली है। क्या आप कह सकती हैं कि मेरे बच्चे तुझे दुनिया की सबसे बेहतरीन माँ मिल गई? नहीं। अपने तकवा को बढ़ाइए, आंखों को गलत चीज़ों के देखने से रोकिए, ताकि आपके अंदर तकवा आए और आपके बच्चे आपसे ज़्यादा अच्छे बन जाएं। और जितना तकवा आएगा उतना इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। फिर फरमाया, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान, माह रमज़ान वो है जिसमें कुरान उतारा गया। कुरान क्या है, जो लोगों को हिदायत करने वाला है, जिसमें हिदायत की हक को बातिल की तमीज़ की निशानियां हैं। तुम में से जो शख्स इस महीने को पाए और रोज़े रखना चाहे, हाँ जो शख्स बीमार हो या मुसाफिर हो, वो दूसरे दिनों में ये गिनती पूरी करनी चाहिए, और अल्लाह का इरादा तुम्हारे साथ आसानी का है, मुश्किल का नहीं। अल्लाह कभी मुश्किल नहीं चाहता, माँ अपने बच्चे के लिए कभी मुश्किल नहीं चाहती। तो अल्लाह तो 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करने वाली हस्ती, वो कैसे मुश्किल पसंद करेगा। इसीलिए फरमाया, गिनती पूरी करो और अल्लाह की दी हुई हिदायत पर इस तरह उसकी बड़ाई बयान करो और इसका शुक्र अदा करो। ये जो है ना, बड़ाई बयान करो, वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, तो मुफस्सरीन कहते हैं इससे मुराद ईद की तकबीरात हैं, यानी रमज़ान के गुजरते ही عید کی تیاریاں اور عید والے دن اللہ تعالیٰ کے نام کی بڑائی کا اظہار کرنا، اور اس کے بعد پھر دعا۔ دعا کیا ہے؟ اللہ کے وجود کے یقین کا دوسرا نام ہے، جو سن رہا سمیع ہے، البصیر ہے۔ کرنا کیا ہے؟ ہدایت اور رشد حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرنی چاہیے۔ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، غیر روزے دار کی بھی ہوتی ہے۔ شرط یہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا آ جائے۔ کس کے ذریعے سے، کس کے واسطے، کس کے وسیلے سے مانگیے؟ اللہ کی رحمتوں کے وسیلے سے مانگیے، اللہ کی شان ربوبیت سے مانگیے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ آج بچہ لینے کے لیے ماں بابا جی کے دربار پہ جاتی ہے، بتائیے کل کیسا بچہ آئے گا؟ وہ جو بابا جی کی منتوں مرادوں کے نتیجے سے آیا بقول اس ماں کے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ بچہ کل کتنا بڑا مشرک ہوگا۔ اس کا تو نام ہی اپنے پیراں دیتا رکھ دیا، اس کا تو نام ہی آپ نے مشرکانہ رکھا۔ تو یاد رکھیے کہ ایک ماں کو اپنے بچے کی خاطر ہی صحیح، ہر اس چور دروازے کو اپنی زندگی سے بند کر دینا چاہیے جہاں سے شرک کا کوئی شائبہ بھی آتا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھتا ہے میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرتا ہوں، وہ جب بھی مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کے قریب ہی ہوتا ہوں۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ چلیے دعا مانگے، علم کی محفل میں دعائیں قبول ہوتی ہیں نا۔ اللہ سے کہیے کہ اللہ میری ساری عبادت کو قبول کرنا، اور جہاں کمی بیشی ہے اس کو اپنی رحمت سے پوری کر لینا، اور کوئی ایک نماز جو میں نے کبھی بھی بہت دل سے پڑھی میری ساری نمازوں کو اس درجے پہ لے کر قبول کر لے۔ اور اسی طرح سے اپنی پیاری دعائیں مانگیں۔ میں چند سیکنڈ خاموش رہتی ہوں، کوئی دعا مانگ لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائے۔ اور اگلی آیت ٹاپک لکھ لیجئے، لباس اللہم و لباس اللکم، شوہر بیوی ایک دوسرے کا لباس۔ اسی کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمارے سامنے یہ بات رکھی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دی اللہ نے روزے کی راتیں تمہاری اپنی بیویوں کے ساتھ۔ کیسے؟ روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں سے تعلق قائم کرنا تمہارے لیے حلال کیا گیا، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو۔ تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا، اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ کی لکھی ہوئی چیز تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو، اور عورتوں سے اس وقت تک مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں۔ اسلام کی شریعت ہمیں تھوڑی تھوڑی کر کے ملی۔ شروع میں روزہ بہت مشکل تھا، صرف مغرب سے لے کر عشاء کے بیچ میں، یا پھر عشاء سے پہلے ہی دوبارہ آنکھ لگ جانے کی صورت میں اگلا روزہ شروع ہوتا تھا۔ یعنی کہہ لیجئے کہ آج کل جو صبح کی پابندیاں ہیں، دن کی پابندیاں ہیں، وہ رات کی بھی ہوتی تھیں، تھوڑی دیر کا بیچ میں ایک گیپ ملتا تھا۔ بہت مشکل چیز تھی، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے اس کو ختم کیا۔ وہ تو روزے سے متعلق ہے، چلے وہ تو ایک مہینے کی بات ہے، لیکن یہاں تھوڑی سی بات کرتے ہیں لباس پہ۔ عورت اور مرد لباس اور جسم کی طرح، آپ بتائیے کہ لباس آپ کے میرے عیب ڈھانپتا ہے کہ عیب دکھاتا ہے؟ ہمارے جسم پہ کوئی بھی عیب ہو کپڑوں میں چھپ گئے نا۔ ابھی گرمی آئی تو ہم نے گرمی والے کپڑے پہن لیے، سردی تھی تو سردی کے کپڑے پہنے۔ لباس آپ کے قد بت کے برابر ہوتا ہے، آپ بہت کھلے یا بہت تنگ کپڑے نہیں پہن سکتے۔ اسی طرح شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے بہت اہم ہے۔ یہاں پھر ماں اور بچے کے رشتے پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ سناؤں گی۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا، ساتھ اس کا جوان بیٹا تھا، کہنے لگا، امیر المومنین، یہ میرا بیٹا بڑا گستاخ ہے، میری عزت نہیں کرتا، آپ اس کو سمجھائیے۔ اس سے پہلے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ کہتے، وہ جوان لڑکا بولا کہ امیر المومنین مجھے کچھ بھی کہیے گا لیکن میرے ایک سوال کا جواب دے دیں. کہا بولو. کہا یہ بتائیے کہ بیٹا ہونے کے ناطے میرا کیا حق تھا میرے باپ کے ذمہ؟ تو حضرت عمر نے جو تین باتیں بتائی اس میں سے ایک ہمارے آج کے پارے کا تھیم ہے. کہنے لگے کہ تیرا سب سے پہلا حق تیرے اوپر تیرا حق کیا تھا کہ تیرا باپ تجھے ایک اچھی ماں دیتا. اچھی ماں دیتا مراد شادی کرتے وقت ایک نیک اچھی سلجھی ہوئی عورت یا لڑکی سے شادی کرتا. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ تیرا اچھا نام رکھتا. اور تیسرا یہ ہے کہ تیری اچھی تربیت کرتا. تو اس لڑکے نے یہ بات سن کے کہا پھر میرے باپ نے تو میرا کوئی حق بھی نہیں دیا. اس نے ایک مجوسی یعنی فائر ورشپ پر آگ کی پوجا کرنے والی عورت سے شادی کی. وہ ماں چونکہ میری مسلم نہیں تھی تو اس نے میری تربیت اچھی نہیں کی. میرا نام انہوں نے جوالا رکھا. تو جب یہ باتیں سنی تو حضرت عمر نے اس باپ سے کہا کہ اس لڑکے کو لے جا, تیرا قصور زیادہ ہے اس بچے کی نسبت. اب یہاں رکیے, ماں اور بچے کا رشتہ کیسے بنے گا اگر ماں خود اللہ سے جڑی ہوئی نہیں ہے؟ تو ماں کو, بیٹی کو, لڑکی کو جب آپ شادی کے لیے ایک لڑکی ڈھونڈتے ہیں تو خدا را شکل و صورت نہ دیکھیں, خاندان برادری نہ دیکھیں. یہ مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے. جو چیز دیکھیں وہ تقویٰ دیکھیں. آج کی بہو کل کی ماں ہے, آپ کی نسلوں کی امین ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں کے رشتے ریجیکٹ کر دینا کہ لڑکی خوبصورت نہیں ہے, اور کئی تقویٰ والی ایمان والی کئی لڑکیاں گھروں میں بیٹھی رہیں, یہ بھی آج کے دور میں نسلوں کو بگاڑنے والی بات ہے. مجھے تو ترس آتا ہے کبھی کبھی, میں سوچتی ہوں کہ آج کے بچوں کو اچھی ماں نہیں ملی. الا ماشاءاللہ, سب ایسے نہیں ہیں لیکن عمومیت پہ قیاس کرتے ہوئے بات کرتے ہیں. دوسری بات ہے کہ شوہر بیوی کو کبھی ایک دوسرے کی برائی نہیں کرنی چاہیے. اکیلے میں لڑ بھڑ بھی لیں لیکن بات باہر نہیں آنی چاہیے. اپنے آپ کو چیک کیجئے, کیا میں اپنے شوہر کا اچھا لباس ہوں؟ گارمنٹ ایک دوسرے کے لباس ہیں آپ اور میں؟ اور کیا اگر ہیں تو پھر ہم اپنے گھر والوں کے عیب دوسروں کے سامنے تو نہیں کھولتے؟ اگر کل تک کھولے تھے آج توبہ کیجئے. دیکھیے ایسی بیویوں کے گھر کبھی بھی نہیں بستے اور ایسے مردوں شوہروں کے گھر کبھی نہیں بستے جو اپنے کپل یا اپنے سپاؤس کی برائیاں بیان کرتے پھریں. اللہ سے دعا کیجئے, یہاں چند سیکنڈ غور کیجئے. کوئی ایسی بات اپنے شوہر کے حق کے معاملے کی آپ سوچئے جو آپ نے غلط کر دی اور دوسروں تک بات چلی گئی. اللہ سے بھی معافی مانگیے, ان سے بھی معافی مانگیں, اور اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. پھر آیت 187, اس کا ٹاپک کیا ہے؟ ایک دوسرے کی ہدایت کی فکر کر لو. وہ کیسے؟ روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں سے, یعنی یہ بات جو ہو گئی ہماری کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی, ہم سب کو ایک دوسرے کی فکر کرنی ہے. اب آگے آیت 189 اور اس سے اگلی چند آیات چاند سے کچھ متعلق باتیں ہیں. یسألونک عن الأحلة, چاند بھی اللہ کی ایک قدرت ہے. شاعر کو وہ محبوب کا چہرہ دکھتا ہے, بھوکے کو روٹی لگتی ہے, لیکن اصل میں چاند کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتاتا ہے. 189 کا ٹاپک لکھیے, چاند اللہ کی نشانیوں میں بہت بڑی نشانی ہے. کیسے؟ وہ آپ سے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. اس سے پہلے اوپر کا تھوڑا سا حصہ تھا, اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو, نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا کر لیا کرو. حالانکہ تم جانتے ہو لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کی عبادت کے وقت اور حج کے موسم کے لیے ہے. احرام کی حالت میں اور گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں, بلکہ نیکی والا وہ ہے جو متقی ہو. اور گھروں میں تو دروازوں سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. عربوں کا رواج تھا کہ حج عمرے کی نیت سے جاتے اور کوئی چیز گھر بھول جاتے تو واپس آنا پڑتا, تو دروازے سے نہیں آتے تھے, پچھواڑے سے آتے تھے. بے تکی بات ہے. جیسے آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں نا, مجھے پیچھے سے آواز نہ دیا کرو, کیوں پتھر کے بن جاؤ گے. ہم نے بچپن سے وہ سٹوریز پڑھی ہوئی ہیں نا, کہانیاں. पीछे मुड़कर देखा तो पत्थर की बन गई वो औरतें। तो इससे अमल की बात लीजिए, कामों को सही तरीके से करो, उल्टे तरीके अख्तियार करना नापसंदीदा है। आप कहते हैं कि उल्टा जूता पहनना नापसंदीदा, कि सीधा पाँव उल्टे में और उल्टा उसमें डाल लीजिए, अपना मजाक नहीं करवाना चाहिए। कोई ऐसा काम ना करे एक ईमान वाला कि दूसरा उसको देखे तो उसके दिल में उसके बारे में ये ख्याल आ जाए कि ये नासमझ इंसान है। यही इससे बात है। इसके बाद कुछ आयतें आगे जिहाद और क़िताल से मुतल्लिक है। टॉपिक इसका लिख लीजिए कि इस्लाम में जिहाद का नज़रिया। फरमाया, लड़ो अल्लाह की राह में जो तुमसे लड़ते हैं और ज़्यादती न करो। अल्लाह ताला ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। इन्हें मारो जहाँ भी पाओ और इन्हें निकालो जहाँ से इन्होंने तुमको निकाला। और सुनो, फितना कत्ल से ज़्यादा सख्त है। और मस्जिद हराम के पास इनसे लड़ाई ना करो जब तक वो खुद तुमसे न लड़ें। अगर ये तुमसे लड़ें तो भी तुम इनको मारो। और काफिरों का यही बदला है। ये एक वक्ती हुक्म था जब मक्का में बहुत सारी मोहलत दे दी गई और उसके बाद भी वो बात ना बनी, तो उससे मुतल्लिक है। आज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करने वाले इस आयत पे अमल करेंगे तो जाकर सबको मारने लगेंगे। तो याद रखिए, इस्लाम को सही तरीके से समझना और ख़ास तौर पे कुरान को सही तरीके से समझ के अमल करना ये बहुत ज़रूरी है। अल्लाह के नबी सल्लम मुजाहिदीन को बताया करते थे कि अल्लाह की राह में जिहाद करो, ख़यानत ना करो, बदहदी से बचो, ना कान और गिराओ आज़ा ना काटो, बच्चों को और जाहिद लोगों को जो इबादत खानों में पड़े रहते हैं कत्ल ना करो। ये सही मुस्लिम की रिवायत है, यानी ला तअतदु। इस्लाम तो दुश्मनों से ज्यादती नहीं करने देता, गैरों से कहाँ लेना है। और फरमाया, अगर ये बात आ जाए तो अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है, इनसे लड़ो जब तक के फितना न मिट जाए और अल्लाह का दीन गालिब आ जाए। अगर ये रुक जाए तो तुम भी रुक जाओ। इनसे लड़ो जब तक के फितना न मिट जाए और अल्लाह का दीन गालिब ना आ जाए। अगर ये रुक जाए तो तुम भी रुक जाओ, ज्यादती तो सिर्फ जालिमों पर है। यहाँ जरा सा एक सवाल कीजिए खुद से, वो इस्लाम जो दुश्मनों के साथ भी ज्यादती करने से रोकता है, वो अपनों के साथ ज्यादती करने को कैसा कहेगा? याद कीजिए, अपना कोई अमल, कोई ऐसी बात जिसमें अपनों के साथ ज्यादती हो गई आपकी तरफ से, आज पता चल गया ऐसा नहीं करना, और हम तो यकीन करें कि अपनों के साथ भी खुश नहीं रहते, दूसरों को तो हम कहाँ खुश रखेंगे। तो इसके लिए नियत और इरादा कीजिए कि आज के बाद किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी, क्योंकि ज्यादती करने वाले के साथ फिर ज्यादती हो जाती है। और दूसरी बात क्या पता चलती है कि तकवा से अल्लाह की कुर्बत नसीब होती है। अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ना है तो अल्लाह का खौफ लेकर आना पड़ेगा अपने दिलों में। हुरमत वाले महीनों की बातें, ये सब वो चीज़ें हैं जिससे आपका मेरा बराह रास्त कोई ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन दीन इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, इस बात की दलील में सब बातें आ रही हैं। फरमाया, हुरमत वाले महीने हुरमत वाले महीनों के बदले हैं और हुरमतें अदले बदले की हैं, और जो तुम पर ज्यादती करे तुम भी इस पर इसी के मिसल ज्यादती करो जो तुम पर उसने की। और अल्लाह से डरते रहा करो और जान रखो कि अल्लाह ताला परहेजगारों के साथ है। दुआ कीजिए अल्लाह हमें अपना साथ दे दे। अल्लाह ताला की राह में खर्च करो और अपने हाथों हलाकत में ना पड़ो। ये कब होता है? जब हम अल्लाह के दीन पे खर्च नहीं करते। उर्दू में एक जुमला हम बोलते हैं, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी ना मारो। तो याद रखिए, जब हम अपने दीन पे कम और अपनी शादियों पे ज़्यादा खर्च करते हैं, जब हम कुरान की तालीम के लिए खर्च करते वक्त सोचें, फिक्रों में पड़ जाएं, सोचों में पड़ जाएं, और अपने कपड़े बनाते वक्त हम के फिर क्या और क्या और अच्छा खूब से खूब, तो फिर अपने आप को हलाकत में डालते हैं। अपने से सवाल करें, मैं अपनी ज़ात पर खुशी से लगाती हूँ या दीन पे? हमारी गाड़ी 10 दफ़ा घर से निकलती है बेकार चीज़ों के लिए, बच्चे की फरमाइश, वही काम जो हो जाओ ले आओ दे आओ ऐसे ही वैसे, और जब हमें दीन के लिए निकलना पड़े मुश्किल लगता है। हम दिन में कितनी बार रिक्शों टांगों में बैठते होंगे, बाजारों के चक्कर, महीने में कई बार, और अगर दीन के लिए जाना पड़े तो हम सोचते हैं, और अगर खुशी से आते हैं खुशी से जाते हैं तो ये इस बात की अलामत है कि हमारा अल्लाह से ताल्लुक बेहतरीन हो चुका। फिर फरमाया, सलूक और एहसान करो, अल्लाह ताला एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। हज और उम्रे को अल्लाह ताला के लिए पूरा करो, वहाँ अगर तुम रोक लिए जाओ तो जो कुर्बानी तुमको मुयस्सर हो इसको कर डालो और सर न मुंडवाओ जब तक कि कुर्बानी कुर्बानगाह तक ना पहुँच जाए। अलबत्ता तुम में से जो बीमार हो या इसके सर में कोई तकलीफ हो जिसकी वजह से सर मुंडा ले तो इस पर फिदिया है, ख्वाह रोजे रख ले, ख्वाह सदका दे दे, ख्वाह कुर्बानी कर ले। کیا پتہ چلا؟ عمل کی بات کہ لوگوں کو جن کے پاس جو کچھ ہے حکم ہو رہا ہے کہ تم احسان کرو تاکہ اللہ تمہیں دوست رکھے، پھر نیکی کے ہر کام میں خرچ کرو، خاص طور پہ جہاد کے موقع میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مت رکو ورنہ یہ ہلاکت میں پڑنے کا درجہ ہوگا۔ اور یہاں پتہ چل رہا ہے کہ احسان کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ سوال کیجئے، کیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی رکھنے والے کام کرتی ہوں؟ میرے کام ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پیار کرے؟ اور اس کے بعد حج تمتو کا طریقہ، آیت 196، بس جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتو کرے پس اسے جو قربانی میسر ہو اسے کٹ ڈالے، جسے طاقت نہ ہو تو وہ 3 روزے حج کے دنوں میں رکھ لے اور 7 واپسی پر، یہ پورے 10 ہو گئے۔ یہ حکم ان کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں۔ لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ آپ میں سے کس کس نے حج کیا ہوا ہے؟ ہاتھ کھڑے کریں۔ اور عمرہ؟ چلیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایک بار پھر حج کرنے کی توفیق دے، آسان کر دے۔ آپ یہاں پورا مہینہ آتے رہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسباب بنا دے، اور آپ بلکہ میں بھی آپ کے ساتھ اس سال حج پہ جائیں۔ کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں؟ ہاں، آپ میں سے جوہر آباد سے کتنے لوگ آئے ہیں؟ ہاتھ کھڑے کریں، آپ نیچے کر لیں۔ خوشاب سے کتنے لوگ آئے ہیں؟ ماشاءاللہ، برابر کے ہیں۔ ابھی اور لوگ آ رہے ہیں آپ کے کہنے پہ؟ الحمدللہ۔ بس دیکھیے، جوہر آباد سے خوشاب دور ہے یا خوشاب سے مکہ؟ بتائیے۔ اور اسی طرح پھر جوہر آباد سے مکہ دور ہے کہ خوشاب دور ہے؟ ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیں، چھوٹی نیکی کر لیں، اللہ بڑی کروا دے گا۔ آپ میں سے جو لوگ جوہر آباد سے یہاں آ کے بیٹھ رہے ہیں، شاید یہ بیٹھنا ان کو اللہ کے گھر لے جائے، اور میں غلط بات نہ کہہ دوں، اگر خوشاب میں رہتے ہوئے کوئی نہیں آتے تو کیا ہوگا؟ اللہ کہتے فرشتوں اس سال کوئی نہ ان کو بھیجو، آگے بھیجنا، یہ تو قریب نہ آئے تو ان کو دور کیوں لے کے جاؤں۔ بس چھوٹی چھوٹی نیکیاں کیجیے، اللہ بڑی نیکیوں کی توفیق دے گا۔ اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ حج کا سفر نیکیوں کا سفر ہے، اس میں لڑائی جھگڑا کرنا منع ہے، یہ بات بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لیے جو شخص، بس خاموشی سے کیجیے جو کر رہے ہیں، آواز نہیں آنی چاہیے، خوشبو تو آ رہی ہے، یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے۔ ویسے دیکھیے آپ سب کا یہ امتحان ہے، توجہ اپنی پڑھنے میں رکھیے گا۔ حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے۔ تم جو نیکی کرو گے اسے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اور اپنے ساتھ سفر کا خرچ لے لیا کرو، وہ سب سے بہتر توشہ اللہ کا ڈر ہے، اور عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہو۔ سب سے بڑا زادہ راہ تقویٰ ہے، اس کی فکر کیجیے۔ اور ایک اور چھوٹی سی بات اس میں حج کے ناطے سے بتاؤں کہ ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم اپنے تعلقات اچھے رکھیں۔ ایک بہت خوبصورت نقطہ چھوٹے بڑے بچوں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے کا، اپنے بچوں کو ساتھ لے کر عمرے پہ جائیے۔ مائیں اپنی قربانیاں دیں، کچھ جو چوڑیاں زیور بیچیں، پیسے جمع کریں اور اپنے ساتھ بچوں کو عمرے پہ لے کر جائیں، پھر حج پہ بھی لے جائیں گے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ دیکھیں گے کہ ان کے لیے اور نیکیوں کے کرنے کے راستے بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر فرمایا تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں، جب تم عرفات سے لوٹو تو مسجد حرام کے پاس ذکر الہی کرو اور اس کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تم کو ہدایت دی، تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے۔ پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ آپ نوٹ کریں، بار 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 بخشش کی باتیں۔ تو حج اور عمرہ گناہوں کو بخشوانے کا بڑا خوبصورت طریقہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آئے 200، کیا اس کا ایک ٹاپک ہے ہمارے پاس، دنیا کی خواہش صرف دنیا کی خواہش رکھنے والوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. بڑی خوبصورت دعا آ رہی ہے اس حصے میں. پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے آبا اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے, بلکہ اس سے بھی زیادہ. بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا, اے رب ہمیں دنیا میں دے دے, ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں, یعنی صرف دنیا مانگتے ہیں. اور بعض ایسے بھی ہیں, یعنی کون سے, کچھ تو صرف دنیا مانگتے ہیں لیکن کچھ آپ جیسے کیا کہتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے, ایسے لوگ, یعنی ایسے لوگ ہیں جو کیا کہتے ہیں, اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بہتر دے اور آخرت میں بھی ہمیں حسنا دے اور جہنم کے عذاب سے بچا لے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. بہترین دعا ہے, اپنے بچوں کے لیے مانگا کریں, اپنے بچوں کو یہ دعا دیا کریں کہ اللہ ہمارے بچوں کی دنیا بھی اچھی بنا اور آخرت بھی. اب ایک ماں ہے, اپنے بچے کے ساتھ رشتہ کیسے جوڑے, دعاؤں کا جوڑے. ایک تو آپ کرتے ہیں تنہائی میں ان کے لیے دعائیں, ایک ان کے سامنے بیٹھ کر دعائیں کیا کریں. آج آپ نے ماں اور بچے کے تعلق سے ایک بات سیکھ کے جانی ہے. بچے جوان بھی ہوتے ہیں, چھوٹے بھی ہوتے ہیں, ہر ایج کے بچے ہیں, ذرا سی شعور کی عمر ہے نا, تو بچوں کو سنانے کے لیے دعا کیا کریں. اللہ خود ہی سن لے گا. اللہ میرے بچے کو حافظ بنا, اللہ میرے بچے کو عالم بنا, اللہ میرے بچے کو اپنا تقویٰ دے دے. اور اسی طرح کرتے کرتے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے سوچنے لگ جائیں گے کہ ہماری ماں ہمارے لیے سارا دن کیا مانگتی رہتی ہے. کسی جگہ میں گئی اور وہاں بچوں کے موضوع پہ درس ہوا, تو میں نے ایک بات کی, میں نے کہا کہ چھوٹے بچے بہت تنگ کرتے ہیں, جو بھی ہیں نا اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو میری بات سمجھ آ جائے. خیر دو تین دن کے بعد ایک سسٹر آئیں, کہنے لگی میں نے اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا ہے. کیا کرنا ہے, کہنے لگی میں گھر جب گئی اگلے دن تو بچے بہت تنگ کر رہے تھے, آپس میں لڑ رہے تھے, چھوٹے چھوٹے بچے تھے. تو کہنے لگی میں نے جائے نماز بچھایا, وضو کر کے کھڑی ہوئی اور میں نماز میں ایسی نفل کی صورت میں شروع ہو گئی اور میں اونچی اونچی کہہ رہی ہوں اللہ میرے بچوں کو ہدایت دے دے, اللہ میرے بچوں کو ہدایت دے دے. کہتی میں نماز پڑھ رہی تھی, وہ تینوں سارے واپس پیچھے آئے, میرے پیچھے چھوٹے چھوٹے چادریں رکھ کر بیٹھے اور سجدوں میں جا کے کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں ہدایت دے دے, اللہ ہمیں ہدایت دے دے. یہ ہے ماں اور بچے کا رشتہ. دعائیں مانگیے, بچوں کو دعائیں دیا کریں, اللہ آپ کو نیکی دے, اللہ آپ سے راضی ہو, اللہ میرے بچے کو دنیا بھی دے, اللہ میرے بچے کا بڑا پیارا گھر ہو. یقین کریں میٹھی میٹھی دعائیں دیا کریں. پہلے نانیاں دادیاں بہت دعائیں دیتی تھیں, اب تو فون مانگتی ہیں. آج مائیں نانیاں دادیاں بدل گئیں, تو دعائیں دیجئے, دعائیں لیجئے, انشاءاللہ اس کا رنگ آپ بچوں میں دیکھیں گے. فرمایا اور اللہ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں میں کرو, دو دن کی جلدی کر لینے والوں پر بھی کوئی گناہ نہیں اور جو پیچھے رہ جائیں اس پر بھی کوئی گناہ نہیں, یہ پرہیزگار کے لیے ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو تم سب اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے. اب اگلی آیت آپ کے میرے لیے بہت اہم آیت ہے. زندگی میں ہمیشہ حالات آپ کی میری مرضی کے نہیں ہوں گے. بعض دفعہ ایسے حالات بن جاتے ہیں جس کو ہم چاہتے نہیں ہیں اور بعض دفعہ اس سے اپوزٹ ہیں. تو ظاہر کو دیکھ کر باطن پہ قیاس نہ کرو. انسان کا اصل وہ ہوتا ہے جو موافق اور ناموافق حالات میں نظر آتا ہے, اور انسان دوسروں کو بظاہر خوش کر دیتا ہے لیکن اندر سے بہت کھوٹا ہوتا ہے. کیسے؟ بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ کرتا ہے, حالانکہ دراصل وہ زبردست جھگڑالو ہے. جب وہ لوٹ کر آتا ہے تو زمین پر فساد پھیلانے کی کوشش اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فساد کو ناپسند کرتا ہے. یعنی ایسا شخص جب ووٹ مانگتا ہے تو بڑے دعوے کرتا ہے اور بعد میں ہر کام خرابی والا. کیا پتہ چلا, تکبر سے بچنا ہے. بڑائی کا احساس دوسروں کو اور چھوٹا بھی کروا دیتا ہے اور تکبر انسان کو گناہوں پر امادہ کروا دیتا ہے. اور جب وہ ایسے ظلم و ستم کے کام کرتا ہے اور اس کو کہا جائے, اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو, تو تکبر اور تعصب اسے گناہ پر امادہ کر دیتا ہے. ایسے کے لیے بس جہنم ہی ہے اور یقیناً وہ بدترین جگہ ہے, اور بعض لوگ وہ بھی ہیں. دعا کیجیے اللہ مجھے آپ کو ان میں کر دے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. بعض لوگ وہ بھی ہیں جو اللہ کی رضا مندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں. آپ تیار ہیں؟ ہم اپنی جان دے سکتے ہیں اللہ کے رستے میں؟ خواہشیں تو دیں، وقت تو دیں، مال تو دیں، تمنائیں تو دیں، جان تو پھر بات کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کر دے۔ اور اللہ اپنے بندوں پر بڑی مہربانی کرنے والا ہے، واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ رؤوف ہے۔ دیکھیے ایک لفظ ہوتی ہے ممتا، ماں کی محبت، ایک ہوتی ہے رافت، باپ کی محبت۔ عام طور پہ یہ باپ کی محبت میں آتا ہے، یہاں اللہ نے اس کو رافت کے نام میں کیسے لیا؟ رحمت کا اعلیٰ ترین درجہ رافت کا درجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے لیے اچھی باتیں سوچنے والا بنا دے۔ اور اس کے بعد وہ خوبصورت آیت جو آج کی ماں کو اپنے لیے ایک لائحہ عمل بنا کر سننی ہے، اور وہ کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، یہ گلاسز کی آواز نہیں بنائیے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی تابع داری نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اگر تم باوجود تمہارے پاس دلیل آ جانے کے بھی پھسل جاؤ تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی اور کام انتہا تک پہنچا دیا جائے، یعنی ان کی موت کا وقت آ جائے اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں؟ یعنی اسلام پہ عمل کرنے سے بچنے والے اپنے موت کے فرشتوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب یہاں اس آیت کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے، پورے کا پورا داخل ہونا کیا ہے؟ کہ اسلام کو مکمل طور پر اپناؤ۔ اس سے دین میں بدعت کی بھی نفی کی گئی اور آج کل کے سیکولر ذہن کی تردید بھی کی گئی، جو اسلام کو پورا اپنانے کے لیے تیار نہیں بلکہ دین کو، عبادات کو صرف مساجد تک محدود کرنے کے لیے ہے اور سیاست اور حکومت سے دین کو نکالنا چاہتے ہیں۔ اسی میں یہ بات بھی آتی ہے کہ تمہارے رسم و رواج، تمہاری ثقافت، تمہارا کلچر، تمہاری روایات سب اسلام کے تابع ہونی چاہیے اور اس کے اندر سب کو لے آؤ۔ بات وہی ہے کہ اللہ کو مکمل اطاعت مقصود ہے۔ آپ دیکھیے آپ میں سے کوئی اس ہال کے ڈور میں بیٹھ جائے، کیا ہوگا؟ باہر سے گرمی آئے گی، اندر سے سردی آئے گی، بیمار ہو جائے گا۔ آپ بالکل مڈل پارٹ میں بیٹھیں گے نا، آپ کو زیادہ اچھا سمجھ آئے گا کل، بلکہ آپ لوگ سب مڈل والے پورشن میں زیادہ سے زیادہ بیٹھنے کی کوشش کیجئے، آپ کو ارد گرد کچھ دکھے گا بھی نہیں۔ تو دین کے اندر پورے کا پورا آنا کیا ہے؟ فوکسڈ ہو جاؤ۔ اللہ آج کی ماؤں کو بھی فوکسڈ کر دیں۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ آج کے دور میں جس ہستی پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، جس کی اصلاح کی ضرورت ہے، وہ ماں ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کی ماؤں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کر دین کے سیکھنے سکھانے والا بنا دے۔ بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا فرمائیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے، یعنی کچھ لوگ اتنے ناشکرے ہوتے ہیں کہ نعمتیں مل جاتی ہیں پھر بھی اس کے باوجود اس کو بدل ڈال دیتے ہیں، وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بھی سخت عذابوں والا ہے۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوبصورت بنا دی گئی، وہ ایمان والوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ دراصل لوگ، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز سامنے رکھ دیتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو صرف دنیا پیاری ہوتی ہیں۔ شروع میں دنیا کیسی تھی؟ یہاں لکھ لیجئے آیت 213، اس کا ٹاپک کیا ہے؟ وحدت امت کا نسخہ۔ دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے، اللہ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائیں تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے۔ صرف انہی لوگوں نے جو اسے دیے گئے تھے اپنے پاس دلائل آ چکنے کے بعد آپس کے بغض اور عناد کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا، اس لیے اللہ پاک نے ایمان والوں کی اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنی مشیت سے راہبری کی، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سیدھی راہ کی طرف راہبری کرتا ہے۔ دعا کر لیجئے کہ اللہ میں حق پہ رکھنا، حق کا ساتھ رکھنے والے ہوں، باطل پہ نہ ہوں۔ اور اگلی آیت ٹاپک لکھ لیجئے، جنت میں جانے کے لیے آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ ام حسب تم ان تدخل الجنہ، آیت 214، کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو؟ اپنے اوپر لیجئے، हर एक अपने आप से पूछे कि मेरा रब मुझे ये बात तो नहीं कह रहा, क्या तुम ये गुमान किए बैठे हो कि तुम जन्नत में चले जाओगे, हालांकि अभी तक तुम पर वो हालात नहीं आए जो तुमसे अगले लोगों पर आए थे, इन्हें बीमारियां और मुसीबतें पहुंची और वो यहाँ तक झंझोड़े गए कि रसूल और इसके साथ के ईमान वाले कहने लगे कि अल्लाह की मदद कब आएगी, हमें तो अभी वो मुश्किलें आई भी नहीं, अल्लाह ना करे कभी आए, क्योंकि मेरे ईमान इस काबिल ही नहीं है कि इतनी मुश्किलों के बावजूद जब मेरे सुन रखो कि अल्लाह की मदद करीब है। आपसे पूछते हैं कि वो क्या खर्च करें, ये कैसे लोग थे जो खुदा के पूछते थे क्या खर्च करें, आज हम कहते हैं क्या खर्च ना करें, किस पे ज़कात नहीं है, कौन सी चीज़ पे क्या करें। साहबे कराम ईमान के इतने खूबसूरत नमूने थे कि आके पूछा करते थे, माल वालों को फिक्र थी तो माल लगाने की, घरों वालों को फिक्र थी घर लगाने की, अल्लाह ने उनकी यादाएं कुरान पाक में पेश कर दी। सवाल कीजिए खुद से, मेरे पास क्या है जो मैं खर्च करूं, क्या मैंने भी आकर कभी पूछा कि मुझसे भी कुछ चाहिए मैं भी कुछ खर्च करूं। जब अंदर सच्चा ईमान आता है, ताल्लुक बिल्ला आता है, तो ये सवाल खुद बहुत ज़ुबान पे आने लगते हैं। आप कह दीजिए जो माल तुम खर्च करो वो माँ बाप के लिए है, रिश्तेदारों और यतीमों और मिस्कीनों और मुसाफिरों के लिए, और जो कुछ तुम भलाई करोगे अल्लाह को इसका इल्म है। तो आपके सामने एक माइंड मैप है, देखिएगा माल खर्च करने के अव्वलीन मसारिफ, सबसे पहले आपकी अपनी ज़ात, खुद पर भी खर्च कीजिए, ये भी सदका है, ये नहीं कि अपनी ज़रूरियात पे ना लगाएं और दूसरे बेचारे आपको मजबूर समझ कर दें, लेकिन याद रखें अपनी ज़ात पे इसराफ नहीं करना। हज़रत उस्मान की तरह एक फालतू चिराग जलाने पे बीवी से नाराज़ होते हैं और अल्लाह के नाम पे सोने की अशरफियों की थैली दे देते हैं। तो अपना सवाल कीजिए, मैं अपनी ज़ात पे खुले दिल से लगाती हूँ या दीन पे, इंशाल्लाह हमें पता लग जाएगा कि हमारा ताल्लुक अल्लाह से कैसा है। फिर इसके बाद देखिए माँ बाप, बहन भाई, बीवी, आप देखें ना, तो पहली ज़ात है आपकी, दूसरी है माँ बाप, और उसी के साथ फिर बीवी, यानी माँ बाप के बाद आपके माल का खर्च करने का या जिस पे आप खर्च करें और आप मुकल्लफ हैं वो बीवी हैं। और रिजाल कवामून अलन्निसा, फिर रिश्तेदार, फिर मुसाफिर, कैदी, फिर माँ बाप है तो अगर भाई बहनों को आपकी ज़रूरत पड़ जाती है उनका दर्जा बात का है, फिर इसी तरह बच्चे हैं बीवी के ज़रिए से, और रिश्तेदारों में मिस्कीन और यतीम। क्या पता चला कि इस्लाम आपके माल को सिर्फ आपके ऊपर खर्च करने वाला करने का हुक्म नहीं देता, बल्कि इस्लाम क्या हुक्म देता है कि अपने माल को दूसरों के साथ खर्च करो। और उसके बाद आयत 216, हर इंसान के हालात और फैसलों को जांचने की अहम आयत आगे इसमें आ रही है, और वो क्या है, तुम पर जिहाद फ़र्ज किया गया गो कि वो तुम्हें दुश्वार मालूम हुआ या तुम्हें बुरा लगता है, मुश्किल लगता है, मुमकिन है तुम किसी चीज़ को बुरी जानो, दरअसल वही तुम्हारे लिए भली हो, और ये भी मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को अच्छी समझो हालांकि वो तुम्हारे लिए बुरी हो, हकीकी इल्म तो अल्लाह ही को है, तुम महज बेखबर हो। ज़िंदगी का असूल बनाएं, आपको मुझे ज़्यादा नहीं दिखता, अल्लाह को जो चीज़ दिख रही होती है ये हमारे हक़ में ठीक है, उस पर राज़ी हो जाए, यानी बज़ाहर नज़र आने वाली अच्छी चीज़ अच्छी नहीं हो सकती और अपोज़िट भी है, तो करना क्या है, राज़ी रहिए। अब आप देखिए कि जब आप किसी भी काम को करने के लिए ये नियत करते हैं ना कि मैंने उसको अल्लाह की रज़ा पे करना है, तो फिर उस पर राज़ी भी रहिए, अल्लाह ताला आपको राज़ी कर भी देगा। फिर आगे 217, हुरमत वाले महीने, इसका टॉपिक है, लोग आपसे हुरमत वाले महीनों की लड़ाई के बारे में पूछते हैं, आप कह दीजिए इनमें लड़ाई करना सख्त गुनाह है, लेकिन अल्लाह की राह से रोकना है और इसके साथ कुफर करना, अल्लाह की राह से रोकना, इसके साथ कुफर करना और मस्जिद हराम से रोकना, वहाँ के रहने वालों को वहाँ से निकालना, अल्लाह के नज़दीक इससे भी बड़ा गुनाह है, फितना कत्ल से बड़ा गुनाह है, ये लोग तुमसे लड़ाई भड़ाई करते ही रहेंगे यहाँ तक कि अगर इनसे हो सके तो तुम्हें तुम्हारे दीन से मुर्तद कर दें, और तुम में से जो लोग अपने दीन से पलट जाएं इसी कुफर की हालत में मरें, इनके अमाल दुनियावी और उखरवी सब गारत हो जाएंगे, ये लोग जहन्नमी होंगे और हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे। दुआ कीजिए कि हमारी नस्लों में से भी कोई मुर्तद ना हो। कौन होता है मुर्तद? जो इस्लाम को छोड़ दे। आप कहेंगे इस्लाम को कोई छोड़ते? जी, आज छोड़ रहे हैं लोग, کیونکہ اپنے دین کا علم نہ رہا تو نقصان کیا ہوا کہ اصل اسلام کو بھی چھوڑنے والے بن گئے اور اسی کے نتیجے میں پھر اپنے آپ کو دوسری طرف لے گئے۔ ہاں لیکن کون لوگ ہیں جو اسلام کو نہیں چھوڑتے؟ خوبصورت آیت ہے، تدبر کا نقطہ ہے اس ایک آیت میں۔ ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، کہتے ہیں نا، تو لکھ لیجئے اس آیت کے اوپر ایک ٹاپک، اللہ کی رحمت کن کاموں کے کرنے پہ ملتی ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، البتہ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہی رحمت الہی کے امیدوار ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ یہ تین کام ماں کو کرنے پڑیں گے۔ اگر آپ اس کو ذرا آج پارے کے تھیم کے ساتھ جوڑیے، حضرت ہاجرہ ایمان والی تھی، بولیے، ہجرت کی انہوں نے اللہ کے رستے میں اور جدوجہد کی، تو پھر کیوں نہ ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں ہوں۔ اللہ نے اس ماں کے بچے کی ایڑیوں سے زمزم کا کنواں کھلوا دیا، یہ ماں کا تقویٰ تھا۔ وہ ایڑی زمزم، ایڑی سے زمزم نہیں نکلا، ماں کے اللہ پہ راضی رہنے پہ نکلا۔ آج کی عورت کو ایک دن کھانے کو نہ ملے اور اس کے پاس گھر میں ایک مہینے کا کھانا پڑا ہو، کہے گی مجھے تو کچھ ملتا ہی نہیں ہے، نہ شکرے پن کی علامت ہے۔ اور یاد رکھیے، بی بی ہاجرہ کے وہ پھیرے، وہ صرف اسماعیل کی پیاس بجھانے کے نہیں تھے، وہ ایک امت کی پیاس تھی۔ آج کی ماں کو بھی اسی طرح بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ بی بی ہاجرہ یہاں سے ادھر اور ادھر سے ادھر گئی تھی۔ ان کی تو بیچاری کی فکر رہتی کہ کوئی میرے بچے کو دیکھ لے، میرا بچہ بھوک سے نہ مر جائے، اس کو کوئی جانور نہ کھا جائے۔ آج کی ماں کو فاستبق الخیرات کرنا پڑے گا۔ آج میری اس بات کو سمجھ جائیں، کل سے آپ اپنے آپ کو نہ صرف یہ کہ دین لینے والوں میں بلکہ انصار اللہ میں شامل کرائیے، پھر دیکھیے آپ کی نسلوں کی اللہ کیسے حفاظت کرتا ہے۔ اور میں دعا کروں گی جو ساتھی اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں اس وقت بھی اور کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کی حفاظت کرے، ان کے بچوں کے دین ایمان کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور ان کی زندگیوں میں خوشیاں بھر دے۔ پھر فرمائے، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے۔ آپ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں؟ دیکھیے صحابہ کی تسلی نہیں ہوتی، خرچ کر کے بھی پوچھتے تھے، ہمیں بتائیں کل ہم کیا خرچ کریں اور کیا خرچ کریں۔ تو آپ کہہ دیجئے حاجت سے زیادہ چیز۔ اللہ تعالیٰ اس طرح سے اپنے احکام صاف صاف تمہارے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچ سمجھ رکھو دینی امور اور دنیاوی امور میں۔ اور آپ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی خیر خواہی بہتر ہے، اگر تم ان کا مال اپنے مال میں ملا بھی لو تو تمہارے بھائی ہیں۔ بدنیت اور نیک نیت ہر ایک کو اللہ خوب جانتا ہے۔ ہم سب کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہماری نیتیں درست ہو جائیں۔ آپ دیکھیے کہ نیت بیج کی طرح ہوتی ہے، نیت کی حفاظت کر کے ہم پھل کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، یقیناً اللہ تعالی غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ نیتیں چھپی ہوتی ہیں، ہم سب کو اپنی نیتوں کو دیکھنا ہے۔ بعض دفعہ ہماری نیت کی خرابی کسی بھی کام کی خرابی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اب آگے سے کچھ مسائل، نکاح، طلاق، رضاعت اور اسی طرح سے معاشرتی زندگی کے ہیں، یاد رکھیے کہ یہاں پھر اس پارے کی تھیم کو بہت اہم مقام حاصل ہے۔ اگر ماں مشرکہ ہوگی تو بچہ کیسا ہوگا؟ آج یہاں تو نہیں لیکن ویسٹ میں رہنے والے کچھ لوگ اس مسئلے کے دوچار ہیں کہ بچے غیر مسلم عورتوں سے شادی کر لیتے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ ایسی عورت پھر اس نسل کی کیسے پرورش کرے گی؟ یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم کل کے ریکیپ میں کریں گے۔ ابھی ٹاپک لکھ لیجئے، خوبصورت مشرکہ سے کم شکل و صورت والی مومنہ بہتر ہے، آیت 221، جس میں ہم دیکھیں گے کہ آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ مشرک عورتوں سے مومن مردوں کا نکاح کرنا۔ اور اسی طرح سے آج تو یہ اپوزٹ ہو گیا کہ عورتیں بھی غیر مسلم مردوں سے شادیاں کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے روکتے ہیں۔ فرمایا، اور شرک کرنے والی عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لائیں تم نکاح نہ کرو۔ ایماندار لونڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہتر ہے، اگرچہ تمہیں مشرک اچھی ہی لگتی ہو، اور نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ یا نوٹ کیجئے کہ مرد اپنی شادی خود کر سکتا ہے لیکن عورت اپنی شادی خود نہیں کر سکتی۔ ایمان غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے۔ یا نوٹ کیجئے، لڑکیوں والے، بیٹیوں والوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ اپنی بیٹیوں کے رشتے کرتے وقت دیکھ لیجئے کہ لڑکا مشرک تو نہیں، بے نمازی تو نہیں، رزق حلال کماتا ہے کہ نہیں، ورنہ یاد رکھیے کہ نسل خراب ہوگی، اور ایسی مائیں باوجود اپنی پوری کوشش کے اچھی نسلوں کو پیدا نہیں کر سکیں گی۔ یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے۔ وہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ نساؤکم حرث لکم، نساؤن حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور ایمان والوں کو خوشخبری دیجئے۔ یہاں عورتوں کے ایک انتہائی پرسنل میٹر کو پیش کر کے بتا دیا کہ قرآن میں ہر طبقہ فکر کے مسائل کا حل ہے، اور دوسری بات اس میں پھر پارے کے تھیم کے ساتھ شوہر بیوی کے تعلق میں اگر کمی بیشی ہوگی، حلال کی حدوں سے گزر کر شوہر اگر حرام کی طرف چلا جائے، یا اپنی بیوی کو کھیتی سمجھنے کی بجائے اس کو تتلی سمجھے، چاند کا ٹکڑا سمجھے، اور اس کو سجا سنوار کر اپنے دوستوں اور مردوں میں لے جائے، تو ایسی عورت سے اچھے بچے پیدا نہیں ہوں گے۔ بچے ماں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ ماں ہیں نا، گھر سے نکلتے وقت ایک نظر خود کو دیکھا کریں کہ آپ کس رنگ روپ میں جا رہی ہیں، اور آپ کے ساتھ بیٹی آپ کو جس روپ میں دیکھ رہی ہے کیا کل وہ بھی اسی میں نہیں جائے گی۔ اور دوسرا یہ کہ ان آیتوں پہ آپ لوگ انشاءاللہ اس آیت کا ایک چھوٹا سا کلپ ہے آپ سن سکتے ہیں، جس میں اس چیز کو بہت خوبصورت بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے مرد کے لیے عورت کھیتی ہے۔ کھیتی سے فصل ملتی ہے، کھیتی میں محنت کا تصور ہے، کھیتی کو پانی دیا جاتا ہے، اس کے برعکس پھول کا رس چوسنا کیا ہے، بھمرا۔ تو یہ جو لیونگ ٹوگیدر کلچر ہے، لڑکیوں لڑکوں کا بغیر شادی کے ایک دوسرے سے شوق پورے کر لینا، وہ پھر کھیتی والا تصور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی قدر کرنے والا بنا دے۔ پھر آگے ٹاپک لکھیے، جھوٹی قسم کھانا بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا اس طرح نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پرہیزکاری اور لوگوں کے درمیان کی اصلاح کو چھوڑ بیٹھو، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ان قسموں پر نہ پکڑے گا جو پختہ نہ ہو، ہاں اس کی پکڑ اس چیز پر ہے جو تمہارے دلوں کا فیل ہو، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ تو آپ کے میرے لیے عمل کی بات، قسمیں نہیں کھانی بات بات پہ، یعنی غصے میں اس طرح کی قسم مت کھاؤ کہ فلاں کے ساتھ نیکی نہیں کروں گا، فلاں سے نہیں بولوں گا، فلاں کے ساتھ صلح نہیں کراؤں گا۔ اس قسم کی قسموں کے لیے حدیث میں آتا ہے اگر کھا لیں تو توڑ دیجئے اور اس کا کفارہ دیجئے۔ بھلائی کے لیے بھی قسم توڑ دینا جائز ہے، قسم کھائے ہی نہ کریں، کھائیں تو سچی لیکن کسی کے نام کی قسم نہیں کھا سکتے، یہ شرک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ اب قسم کی ایک قسم طلاق، اور طلاق کا ایک ہلکا درجہ ایلا، یہاں سے طلاق کا مختلف درجے پہ ٹاپک جس میں خلا بھی ہے، ایلا بھی ہے، اور پھر دو طلاق کے تین بھی ہیں، اس پہ ایک ٹاپک ہے آج ہمارے ایڈمنز انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھیج دیں گے۔ نکاح سے طلاق تک میں چاہوں گی سب ضرور سنیں، کیوں؟ ہر ہفتے میں دو تین صرف کونسلنگ کے جو کیسز ہیں اس میں طلاق کا ایشو ہوتا ہے۔ شادی ہو جاتی ہے، ہمیں یہ ایشوز نہیں پتا ہوتے، اللہ نہ کرے نوبت آئے، لیکن بچیوں کو یہ مسائل معلوم ہونے چاہیے، تو اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ وہاں سے سنیں گے ہم۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسمیں کھائیں، ان کی 4 مہینے کی مدت ہے، پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر طلاق کا ہی قصد کر لیں تو اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ طلاق کے بعد عدت، ایک معروف بات ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ استبرائے رحم, رحم خالی ہے. اسلام میں نسب کی اہمیت ہے, کس کا بچہ ہے, یہ بات بڑی اہم ہے. لہذا عورت کو ایک مرد کے نکاح سے نکلنے کے فوراً بعد دوسرے کے مرد کے نکاح میں جانے کی اجازت نہیں. اس درمیانی پیریڈ کو عدت کہتے ہیں, اور عدت کے دوران پتہ چل جاتا ہے پریگننسی ہے کہ نہیں ہے. اللہ نے مرد کو ایک درجہ دیا کہ وہ طلاق دے سکتا ہے, عورت دے نہیں سکتی, کیونکہ نکاح بھی مرد نے کیا تھا اور سب خرچ بھی اس پہ مرد کا آتا ہے. آج ہمارا یہ پورا کانسٹیٹیوشن خراب ہے. شادی کا اسلام کا کیا کانسیپٹ ہے, اس کو سنیے سمجھیے. انشاءاللہ ہماری شادیاں ٹھیک ہو گئیں, ہماری نسلیں ٹھیک ہوں گی, ماؤں کے اپنے بچوں کے ساتھ رشتے خود بخود اچھے ہو جائیں گے اگر ہماری شادیاں ٹھیک طرح سے ہونے لگیں گی. اسی لیے اب آگے طلاق کی عدت کی کچھ باتیں. طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں. انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحموں میں جو پیدا کیا ہو اس کو چھپائیں. اگر انہیں اللہ پر اور قیامت پر ایمان ہو, ان کے خامد اس مدت میں ان کو لوٹا دینے کے پورے حقدار ہیں. اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو, اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں. اچھائی کے ساتھ, ہاں مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے, اللہ تعالیٰ غالب ہے, حکمت والا ہے. طلاق کے احکامات ہیں یہ, اور طلاق کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا, آزاد کر دینا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے. وہ طلاق جس میں مرد بغیر دوسری عورت کے شادی کیے یا بغیر عورت کی مرضی کے رجوع کر سکتا ہے, اس کی تعداد 2 ہے. اسی لیے فرمایا الطلاق مرتان, یہ طلاق کے 2 مرتبہ ہیں. پھر یا تو اچھائی سے روکنا یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا. اور تمہیں حلال نہیں, تم نے انہیں جو دیا ہے اس میں سے بھی کچھ لے لو, یعنی حق مہر دیا ہوا ہے تو واپس نہیں لے سکتے, کوئی تحفے تحائف ہے تو نہیں لے سکتے. ہاں یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو. اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے, تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے. اس آیت کا نام ہے خلا. خلا وہ ہوتا ہے جو عورت لیتی ہے, عورت کو پھر وہ چھوڑنا پڑتا ہے جو کہ اس نے لیا ہوتا ہے. اس پر دونوں پر گناہ نہیں, یہ اللہ کی حدود ہے, خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا. اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں. پھر اگر اس کو تیسری بار طلاق دے دے تو اب اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کرے. پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کو میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں, بشرطے کہ جان لیں کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے. تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان فرما رہا ہے. جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں, تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو, اور انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے ظلم اور زیادتی کے لیے نہ روکو. جو شخص ایسا کرے گا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. تم اللہ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ. دیکھیے اتنی ڈیٹیل سے تو نماز کا بھی طریقہ نہیں ہے قرآن میں. یہاں سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ رشتے جوڑ دیں اور رشتے توڑ دیں. یہ جملہ لکھ لیجیے آج, رشتے توڑنے اور رشتے جوڑنے کے بھی اصول اللہ نے بیان کر دیے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے نہ آج رشتے صحیح جڑ رہے ہیں اور نہ صحیح ٹوٹ رہے ہیں. آپ وہ موضوع سنیں گے تو آپ کو یہ موضوع سمجھ آئے گا, ورنہ جلدی میں تو آپ کو پوری بات بھی سمجھ نہیں آئے گی. تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے وقت میں برکت دے اور ہم بہترین طریقے سے ان چیزوں کو فیوچر میں بھی سیکھ سکیں. اور اللہ کا احسان جو تم پر ہے یاد کرو, اور جو کچھ کتاب و حکمت اس نے نازل فرمائی جس سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے اس سے بھی, اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو. اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور اپنی عدت وہ پوری کر لیں, تو انہیں ان کے خامدوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب کہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہوں. یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین اور ایمان ہو. اس میں تمہاری بہترین صفائی اور پاکیزگی ہے, اللہ تعالیٰ جانتا اور تم نہیں جانتے. مائیں اپنی اولادوں کو 2 سال کا مل دودھ پلائیں. اس کو نوٹ کیجئے, یہ ہے ماں اور بچے کا رشتہ. تیسری مثال آپ کے لیے یہی رکھی گئی تھی, ماں کا رشتہ بچے سے جڑتا ہے پیٹ کے اندر. پیٹ سے نکلنے کے فوراً بعد بچے کو اجنبیت محسوس ہوتی ہے, تو کہا 2 سال تک اس کو اس فارم میں گود میں لے کر دودھ پلاؤ کہ اس کو تمہیں اس کو ایسے لگے جیسے ماں کے رحم میں ہے. آج کی مائیں بچوں کو اپنا دودھ پلاتی ہیں صرف اس لیے کہ فگر خراب ہو جائے گا, باؤنڈ ہو جائیں گے. تو بچے کو دودھ نہ پلانا, خود اپنے بچے کو خود سے دور کرنا ہے. پھر فرمایا کہ یہ ان کے لیے ہے مائیں اپنے بچوں کو 2 سال کامل دودھ پلائیں جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا ہو، اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمہ ان کا روٹی کپڑا ہے جو مطابق دستور کے ہو، ہر شخص اتنی ہی تکلیف دیا جاتا ہے جتنی اس کی طاقت ہو۔ ماں کو اس بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے، وارث پر بھی اسی جیسی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر دونوں یعنی ماں باپ اپنی رضامندی سے باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں، جب تک کہ تم ان کو دستور کے مطابق جو دینا ہو وہ ان کے حوالے کر دو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جانتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ طلاق کی صورت میں جب بچے بھی ساتھ ہوں، اس کے احکامات وہ شریعت بتانے والی کتاب میں اور آپ آج پڑھ رہے ہیں، جہاں سے دیکھیں کہ انسانی معاملات کتنے حساس ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں اپنے معاملات کے ساتھ ساتھ انسانوں کے معاملات میں بھی اپنے سے ڈرنے والا بنا دے۔ اب اگلا ٹاپک لکھ لیجیے، بیوگی کی عدت۔ شوہر کی وفات کی صورت میں عورت کتنی عدت کرے گی؟ تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن تک عدت میں رکھیں، پھر جب مدت ختم کر لیں تو اچھائی کے ساتھ جو اپنے لیے کریں، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں اور اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے باخبر ہے۔ تم پر اس پر بھی کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارتاً ان عورتوں سے نکاح کی بات کہو یا اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کرو، اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم ضرور ان کو یاد کرو گے، لیکن ان سے پوشیدہ وعدے نہ کر لو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تم بھلی بات بولا کرو اور عقد نکاح جب تک کہ عدت ختم نہ ہو جائے پختہ نہ کرو۔ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم رکھتا ہے، تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخشش اور حلم والا ہے۔ کتنے لوگ والنٹیئرلی، اس بارے میں سے بھی اللہ کے نام اور اس کی صفات کو ہائی لائٹ کریں گے، ماشاء اللہ۔ چلیے یہ بھی کرنے کا کام ہے۔ کیا فرق پڑے گا؟ یہ پڑے گا کہ ہمارا دن بدن اللہ تعالیٰ سے رشتہ جڑے گا، اور اللہ سے مضبوط ہوگا کہ اس کے بندوں کے ساتھ بھی جڑے گا انشاءاللہ۔ اگلی آیت کا ٹاپک لکھیے، رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو کیا احکامات ہیں؟ اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے یا بغیر مہر مقرر کیے طلاق دے دو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، ہاں انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دو۔ خوشحال اپنے انداز سے اور تنگ دست اپنی طاقت کے مطابق دستور کے مطابق اچھا فائدہ دے، بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے۔ اور تم اپنی عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ اگر تم نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا، یعنی ابھی رخصتی کا موقع نہیں آیا، اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا تو مقرر مہر کا آدھا مہر دے دو۔ یہ اور بات ہے کہ وہ خود معاف کر دیں، یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے۔ تمہارا معاف کر دینا تقویٰ سے زیادہ نزدیک ہے، اور آپس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ عین بیچ میں نکاح طلاق کے مسائل میں نماز کا ذکر، نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے باادب کھڑے رہا کرو۔ اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی صحیح یا سوار صحیح، ہاں جب امن ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو، جس طرح اس نے تمہیں اس بات کی تعلیم دی ہے جسے تم نہیں جانتے۔ جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں اور وصیت کر جائیں، ان کی بیویاں سال بھر تک فائدہ اٹھائیں۔ اس آیت کا ٹاپک لکھیے، عدت کی یعنی بیوگی کی وہ عدت جو منسوخ ہے۔ پہلے 1 سال کی عدت ہوتی تھی، اب 4 ماہ 10 دن ہے، اس کا تذکرہ اس میں۔ جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں اور وہ وصیت کر رہے ہیں، ان کی بیویاں سال بھر تک فائدہ اٹھائیں کہ انہیں کوئی نہ نکالے، ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں، جو وہ اپنے لیے اچھائی سے کریں، اللہ تعالیٰ غالب اور حکیم ہے۔ طلاق والیوں کو اچھا فائدہ دینا پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ ایسے اللہ رشتے جوڑتا ہے کہ رشتہ ٹوٹ بھی رہے تو بھی کچھ نہ کچھ دے کے توڑو، تاکہ دل پہ کچھ مرہم تو پڑ جائے۔ عام حکم تھے، اللہ تعالیٰ نے حسن سلوک کا حکم جب طلاق کی صورت میں دیا تو شادی شدہ زندگی میں شوہر بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اللہ کرے کہ ہم مسلمان یہ سب سمجھ جائیں۔ اینڈ پہ فرمایا، اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتیں تم پر ظاہر فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اب آخر میں ایک واقعہ ہے جس کا تعلق انشاءاللہ اگلے پارے کے ساتھ جڑے گا۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ مسلمان جب مکہ سے مدینہ میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذہنی طور پہ تیار کیا کہ یہاں جنگیں بھی ہوں گی اور لڑائیاں بھی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے سنیے گا۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر سے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے؟ اللہ نے انہیں فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔ ایسا بھی ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے؟ ہے کوئی ایسا؟ قرض حسن کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے خرچ کرنا۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے۔ بس اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے گا۔ اللہ ہی تنگی اور کشادگی کرتا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یا آپ نے حضرت موسیٰ کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا جبکہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں؟ پیغمبر نے کہا ممکن ہے کہ جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو۔ انہوں نے کہا بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے، ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے اور بچوں سے دور کر دیے گئے۔ نیت کا فرق تھا، یاد رکھیے، اللہ کے لیے نہیں کر رہے تھے، بیوی بچوں کی محبت میں کر رہے تھے۔ پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے۔ یہ عمل کا نقطہ لکھیے، آپ صرف وہ نیکی اینڈ تک کریں گے اپنی زندگی کے آخری دن تک جو اللہ کے لیے کریں گے، ورنہ ہر موقع پہ آپ خود بھی اور دوسرے بھی اسی چیز کا شکار ہوں گے کہ آپ اس نیکی کو آگے نہیں کریں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لیے نیکیاں کرنے والا بنا دے۔ اور پھر کہے تو کیا ہوا، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے اور انہیں ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے تالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا۔ یہاں سے لیڈرشپ کوالٹیز دیکھیے گا، کسی کا چناؤ کس بنیاد پہ ہوگا؟ کہنے لگے بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے، اس سے تو ہم بہت زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے، اس کو تو مالی کشادگی بھی نہیں دی گئی۔ نبی نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ اسی کو تم پر چنتا ہے اور اسے علمی اور جسمانی، یہ دو خوبیاں لکھ لیں، علم میں پختہ ہو اور پرسنالٹی میں سٹرانگ ہو، ایسے شخص کو لیڈرشپ ملنی چاہیے ورنہ تو بات اور ہی بگڑ جائے گی۔ فرمایا اللہ نے اسے علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی، بات یہ کہ اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے، اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ ان کے نبی نے پھر کہا کہ اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل جمعی ہے اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترقہ ہے، فرشتے سے اٹھا کر لائیں گے، یقیناً یہ تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ جب حضرت تالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا سنو، اللہ نے تمہیں ایک نہر سے ازما لیا، جس نے اس میں پانی پی لیا وہ میرا نہیں، یہ دنیا کی نہر تھی۔ یاد رکھیے، جب بہت دنیا جمع ہو جاتی ہے تو اللہ کے دین کے تقاضے پورے نہیں کیے جا پاتے، اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے لیکن سوائے چند کے سب نے پی لیا۔ حضرت تالوت مومنین سمیت جب نہر سے گزر گئے تو لوگ کہنے لگے آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا کئی دفعہ ایسا ہوا، چھوٹی اور تھوڑی سی جماعت بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب ان کا تالوت اور ان کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی، آپ بھی مانگیے، ربنا افرغ علینا صبرم وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اس دور میں اسی دعا کی ضرورت تھی مکہ سے نکل کر مدینہ جانے والے صحابہ کو، اور کیا آج کے دور میں ہم مسلمانوں کو ضرورت نہیں؟ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی دعائیں مانگنے والا بنا دے۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دی اور حضرت داؤد کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو مملکت و حکمت اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض لوگوں سے دور نہ کر دے تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر فضل اور کرم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو میں نے آپ نے پڑھی، جنہیں ہم نے حقانیت کے ساتھ آپ پر پڑھا ہے، بالیقین آپ رسولوں میں سے ہے۔ تو یہ تھا دوسرا پارہ۔ اگر سم اپ کر دوں تو کیا سیکھا آپ نے میں نے اس پارے میں سے، کہ جب تک امت مسلمہ امت وسط ہونے کا حق ادا نہیں کرے گی، ایسی کوششیں نہیں کی جائیں گی جن کوششوں کے بعد نسلیں اللہ سے جڑی رہے، امت کا حال نہیں بدلے گا۔ اور اسی طرح سے اس میں ہم نے یہ چیز بھی اپنے لیے سیکھ لی کہ اپنے آپ کو ہم نے ہر اس چیز کے اوپر لے کر چلنا ہے جو ہمارا اللہ سے بھی تعلق جوڑے، دوسروں کے ساتھ بھی جوڑے۔ اس پارے کی آیت تدبر آیت نمبر 218 ہے، نوٹ کیجئے گا، گھر جا کر دیکھیے گا اور اس پہ غور کریں گے. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمۃ اللہ واللہ غفور الرحیم. اور جو ماں کے ساتھ بچے کی محبت کا رشتہ ہے, اس پر ایک حدیث آج کی نوٹ کیجئے, صحیح بخاری حضرت انس بن مالک سے. ایک عورت حضرت عائشہ کے پاس آئی تو انہوں نے ان کو 3 کھجوریں دیں. وہ کھجوریں لے کر اس نے اپنے بچوں کو تقسیم کر دیں, صرف ایک اپنے لیے رکھ لی. بچوں نے دونوں کھجوریں کھا کے پھر واپس ماں کی طرف دیکھا, اس نے اپنے حصے کی کھجور کو پکڑا, 2 حصوں میں بانٹا اور بچوں میں دے دیا, دونوں کو آدھی آدھی دے دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, حضرت عائشہ نے یہ واقعہ بیان کیا. آپ نے کہا, عائشہ اس میں تعجب کی, کیا بات ہے, اس عورت نے بچوں پر رحم کھایا, اللہ اس پر رحم فرمائے گا. تو ماں کی محبت بچے کے لیے بڑی پیاری ہوتی ہے. آج کی دعا کیا ہے جس پہ آپ نے غور کرنا ہے, کل کے بارے میں اس کی ایکسپلینیشن ہوگی. اور وہ عمل کیا ہے, آپ چاہتی ہیں کہ اچھی مائیں ثابت ہوں تو اپنے بچوں کو اللہ کے سپرد کیجئے. جیسے حضرت مریم کی ماں نے اپنی بچی کو سپورٹ کیا تھا, آیت 1 آیت 35-36 سورہ آل عمران, اس قالت امرأت عمران ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا. سوال یہ کہ آج ہم نے اپنے بچوں کو کس کے حوالے کیا ہوا ہے, ٹیلی ویژن کے, اسکرینس کے, اسکولوں کے؟ نہیں, آپ نے اپنے بچوں کو دین کے لیے ڈیووٹ کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرما دے. اور پوری دعائیں تک پڑھیں, اس پہ ہم کل تھوڑی سی بات کریں گے. کیا رویے اپنانے ہیں, فاستبقوا الخیرات, کس رویے کو چھوڑنا ہے, بے صبری کو چھوڑنا ہے, واستعینوا بالصبر والصلاۃ, کرنا کیا ہے, صبر. دوسری بات, اپنے بچے کو قیمتی ترین چیز سمجھیے. آپ کے زیور سونے چاندی سے قیمتی آپ کا بچہ ہے. اپنی ترجیحات کو بدلیے, بچوں کو وقت دیجئے, اور اللہ کرے کہ آپ کے بچے قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہیاں بن جائیں کہ دنیا میں ہماری ماں سے اچھی ماں کسی کی نہیں تھی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.